بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت سنیں گے؟ جو ٹیبل پہ آپ کے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اس کو دیکھیے پلیز.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا
صلی علی رسول الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم چھٹے پارے کا آغاز کریں گے. اس کا نام ہے لا یحب اللہ. اللہ پسند نہیں کرتا. اس سے پیچھے ہم نے پانچواں پارہ پڑھا تھا. پورے پارے کے اندر جو چیزیں ہم نے سمجھی، جو آج مزید چیزوں کو سمجھنے میں ہماری مددگار ہوں گی، سب سے پہلے ہم نے نکاح سے متعلق کچھ چیزیں دیکھی تھیں، کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا، کن سے نہیں ہو سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. چند لمحے کے لیے سوچئے، اگر قرآن پاک ورسز ٹو ریڈ ہوتی، یعنی وہ آیتیں جس کو پڑھتے رہو اور ثواب لیتے رہو، جو کہ عموماً ہم کرتے ہیں، تو پھر یہ احکامات کی کیا ضرورت تھی؟ بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لکھا ہوتا کچھ صفوں پہ، کچھ پہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی ہر وہ چیز ہوتی جس کے لیے ذہن پہ زور دینے یا اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت نہ ہوتی. ہم تو مسلسل پچھلے پانچ چھ پاروں میں یہی دیکھتے آ رہے ہیں، ہر آیت پہ گھنٹوں بات کرنے کو دل کرتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن سمجھنے والی کتاب ہے. اب اگر میں 3 سیکنڈ خاموش رہ کر آپ کو اور خود کو احساس دلاؤں، آج تک کی زندگی میں میں اس کو کتنا سمجھ چکی؟ پڑھا تو بہت ہے، قرآن مل کے بھی پڑھا، تنہا بھی پڑھا، ختم پہ ختم کیے، لیکن سمجھا کتنا ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑی ناسمجھی کی بات ہے نا کہ ایک چیز سمجھنے سے متعلق ہو اور ہم صرف اس کو پڑھنا کافی سمجھیں. ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹیچرز بھی ہوں گی یہاں بہت سی، سائنس کے ٹیچر کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی ٹیچر سب کچھ پڑھا لے، میتھ کی ٹیچر کی کیا ضرورت ہے؟ بس کتاب جائیں کھول کر پڑھیں اور بچے کو یاد کرا دیں، 2 + 2 = 4 ہوتے ہیں، 4 + 4 = 8 ہوتے ہیں، کچھ نہ سوچے تو ہم دنیا کا تو کوئی مضمون ایسے نہیں پڑھتے. دوسری بات جو ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کرتا ہے. حقیقت یہ کہ بہت سارے لوگ قرآن کی طرف آتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ اندر کی باتیں جو پتہ لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو کہہ بھی دیتے ہیں چھوڑو، جتنا سنیں گے اتنا عمل کرنا پڑے گا. تو اس کا جواب لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کرتا ہے. میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھنا چاہوں گی. مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تو مجھے مشکل لگے گی نا، اور اگر میں سیکھ لوں گی تو آسان لگے گی. آپ کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تو بہت مشکل لگے گا، لیکن اگر آپ نے سیکھ لیا تو آسان ہوگا. بالکل یہی فارمولہ قرآن پہ بھی فٹ ہوتا ہے. دن بدن آپ کی زندگی آسانیوں سے بھر جاتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت سے تعلق جوڑتے ہیں. پھر اگلی چیز ہم نے دیکھی تھی، خواہشوں کی اتباع اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنا بھی دشمن ہو جاتا ہے. تو زندگی سے خواہشوں کو ذرا سا کم کر دیں. سب سے مشکل ہے تو یہی، لیکن ایک ایک قدم رکھیں گے انشاءاللہ آسان ہوگا. اگلی چیز دیکھی تھی، لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہیں کھانے. آج اگر اس ایک آیت پہ غور کریں اور اپنے اس پیارے وطن پہ بات کریں، مالک ہے اور اس کے آگے 20, 25, 30 لوگ کام کر رہے ہیں. کسی اسکول میں تو اسی طرح سے اور بہت سے لوگ ہوں گے. عموماً شکوے کیے جاتے ہیں کہ ملازم اپنی ذمہ داریاں ٹھیک پوری نہیں کرتے، خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور دس اینڈ دیٹ. اگر آپ اپنے ملازمین کو قرآن کا یہ حکم سنا دینا کہ دیکھو دوسروں کے مال باطل طریقے سے نہیں کھانے، تو ہمارے اپنے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے. آج جتنا جرائم کی روک تھام پہ کسی ملک میں خرچ ہو رہا ہے، اس سے آدھے کی بھی ضرورت نہ رہے اگر لوگوں کو قرآن پڑھا دیا جائے. اگلی چیز جو ہم نے دیکھی تھی، عورت اور مرد کی کہانی. چند جملوں میں بول دوں، یہ ٹیبل ہے اور یہ کرسی ہے، میرے آگے بھی ہے، آپ کے بھی آگے ہے ماشاء اللہ. یہ ضرورت کے لیے نا، کرسی تھوڑی سی نیچی ہے، مڑی بھی ہے، نرم ہے، ٹیبل تھوڑا سا اونچا ہے اور سخت ہے. وجہ کیا ہے؟ ضرورت. آپ ٹیبل کو کرسی کے برابر کر دیں تو فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے نا، یا چلیے کرسی کو تھوڑا سا اونچا کرا دیں. بس جو مثال کرسی اور میز کی ہے نا، وہ عورت اور مرد کی ہے. اللہ نے کمفرٹ زون عورت کے پاس رکھا ہے اور مرد کے اندر سٹیبلٹی ہے، بس اتنی سی بات ہے. نہ اس میں برابری کی بات ہے اور نہ کسی تقابل کی بات ہے. گھر بنے رہیں گے اگر دونوں اپنے رول کو ادا کریں گے. پھر اس کے بعد حقوق العباد کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفس سلم کی اطاعت کی بہت زیادہ بات اس بارے میں پڑھی تھی، اور خاص طور پہ امانتوں کی ادائیگی کی بات دیکھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو لیتے تھے اگر آج ہم نے بھی لیا ہوتا تو یقین کیجئے کہ یہ دنیا بھی جنت نما ہوتی۔ پھر ہم نے کچھ نفاق والے دلوں کی کہانیاں پڑھی تھیں، اور بالکل پارے کے اینڈ پہ جو بات تھی وہ کیا تھی، جو بہت ہی دل سوزی والی تھی۔ آپ کو پتہ نہیں بعد میں یاد آئی کہ نہیں، مجھے تو بھولی نہیں، کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ان اللہ جامع، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے۔ کس کو کس سے؟ آپ پڑھ چکے ہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ دنیا میں اپنا مقام مقرر کیجئے تاکہ جنت کا آپ کا مقام ڈیفائنڈ ہو جائے۔ اور آخر میں پھر ہم نے نفاق سے نکلنے کے چار راستے دیکھے تھے کہ کس طریقے سے ہم سب نفاق سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو آج پارہ ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہو۔ اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق حاصل ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ وہ سزا دینے پر بڑی قدرت رکھتا ہے، اتنی بڑی بات سے پارے کا آغاز ہے کہ جن کے دل تو واقعی والذین آمنوا اشد حب للہ کی صورت میں اللہ کی محبت میں چور ہو چکے، وہ تو رو چکے ہوں گے۔ آنکھ سے اگر آنسو نہیں نکلا تو اس کا مطلب کہ بھی اللہ سے پیار نہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے خواہش رکھتا ہے کہ وہ بھی اس سے پیار کرے۔ تو اگر اس آیت کو آپ نے ایسی سن کے گزار دیا تو پھر زیادہ دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی کو محبت دینا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اللہ جب کسی کو محبت نہیں دیتا تو وہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی۔ قرآن سنت سے ایسی لسٹیں تیار کی جا چکی ہیں کہ جس میں آخر میں یہ لفظ آتا ہے ان اللہ لا یحب، اس پہ لیکچر بھی موجود ہے، امید ہے کل آپ لوگوں کو ملا ہوگا، اس میں دونوں ہی لسٹیں موجود تھیں۔ دوسری بات دیکھیے کہ اب پارہ شروع ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا ہر پارے کے شروع کی آیت بہت اہم ہوتی ہے۔ جب اللہ کی ناپسندیدگی کی بات سے شروع ہوئی ہے نا، تو پھر اس پارے میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں کیا ہے۔ اگر ہم ایک سٹریچ میں پورے پارے کا ایک نقشہ کھول لیں جو ہم پڑھنے والے ہیں، تو پہلی بات ہے مظلوم کو فریاد کا حق ہے، پھر اسی طرح سے آگے ہم پڑھیں گے کسی ایک نبی کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا، یا اللہ کو ماننا اور نبی کو نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ایمان اور کفر سے اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، سارے ایمان والے ہو جائیں سارے کفر پہ چلے جائیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں اپنی اوقات میں رہنے اور حدوں سے تجاوز نہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ تم اس کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے۔ پھر اس میں پچھلی قوم بنی اسرائیل کے کچھ خود ساختہ حلال اور حرام کے نظریات پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم ریلیٹ کریں گے کیا آج امت مسلمہ کیا کر رہی ہے۔ پھر اس بارے میں بہت ہی خوبصورت آیتیں، خاص طور پہ سورۃ مائدہ میں قرآن پاک کو ایک دلیل، روشنی اور حجت ہونے کے بارے میں بھی ملیں گی، اور اسی طرح وضو اور غسل کے کچھ احکامات ہم دیکھیں گے۔ اسی بارے میں کچھ علمی بد دیانتیوں اور حسد کا تذکرہ بھی ہے، اور خود ساختہ معبودوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے ایک ایک لفظ سے فائدہ۔ آپ کو مجھے اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اگر تم اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تو دور کی بات ہے، اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہ دو۔ شرن جائز ہے، کوئی آپ کو اینٹ مارے آپ اس کو اینٹ مار سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے پیارے بننا ہے، اس کے پسندیدہ بننا ہے، تو نہیں بن پھر نہیں مارنا۔ اس آیت پہ ایک تفسیر ہے کہ گالی دینے والے کو، یعنی برا کہنے والے کو، برا تو کہہ سکتے ہیں لیکن بہتان باندھنے والے پر بہتان نہیں باندھ سکتے۔ آگے بھی ہم پڑھیں گے، سورۃ شورا میں آئے گا، وَلِمَن تَصَرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ جو مظلوم اپنے ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لے اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ یاد رکھیے قیامت کے دن ہماری ترجیحات بدل جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا پیارا قول لگتا ہے مجھے اس آیت سے متعلق، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس حال میں آؤں کہ میں مظلوم ہوں، یہ مجھے زیادہ پیارا ہے اس کی نسبت کہ میں ظالم ہوں۔ چلیے یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں، میں کسی پہ ظلم تو نہیں کرتی، کوئی بیچارہ اپنی بے بسی کی وجہ سے میرے آگے خاموش تو نہیں ہو جاتا، اور اس میں پھر ہمیں اپنے گھروں میں رہنے والے ملازم اور وہ لوگ جن کو ہم اپنا متیم فرما بردار سمجھتے ہیں، جن کے ایک دن نہ آنے سے ہمارا کام ہی نہیں چلتا، لیکن اگر ہماری زبان پہ گالیاں اور بدتمیزیاں ہیں تو آج معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے معاف کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دو گالیاں دینے والوں کا وبال اس پر ہے، جس نے گالیاں دینا شروع کیا، ہاں اگر مظلوم حد سے بڑھ جائے تو اور بات ہے۔ باقی رہ گئے انسانی معاملات، کوئی آپ کو ستاتا ہے معاف کر دیجئے، اللہ کی مدد لانے والا یہی طریقہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کا دوسرے کو بد دعا دینا جائز نہیں ہے، ہاں جس پر ظلم ہوا ہو، اور اپنے ظالم کو بد دعا دینا جائز ہے، لیکن اگر صبر اور ضبط سے کام لے لے تو افضل یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نہ ظالم بنائے نہ مظلوم بنائے۔ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے سب کچھ آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا، اللہ کی تقدیر کے فیصلوں کو ماننے والے کبھی کسی کو بد دعائیں اور گالیاں نہیں دیتے۔ اگر آپ کو اللہ سے یہ بدلہ ملنے کی امید ہے نا، تو خوشیوں پہ، نعمتوں کے ملنے پہ آپ اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنا غموں پہ اور نعمتوں کے چھننے پہ ہوں گے، کیونکہ اس دنیا میں سب کچھ مل بھی گیا تو آخر تو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت ہی اہم ایشو ہے، اس کو دیکھیں گے۔ ان الذین یکفرون باللہ و رسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہر دور میں اٹھا، اور وہ کیا ہے؟ سارے مذاہب کو ملاؤ اور ایک مذہب بنا دو۔ آج کی زبان میں کہیے کہ جب دنیا میں لوگ اسلامی تعلیمات کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور وقت اور معاشرے کے رواج سے ذرا سا ٹکراتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر مشورے دیتے ہیں، کہتے دیکھو نا، تم اللہ کہتے ہو، وہ گاڈ کہتے ہیں، وہ ایشور کہتے ہیں، وہ بھگوان کہتے ہیں، وہ ہرمن کہتے ہیں، وہ کچھ بھی کہتے ہیں، پکارتے تو سب ایک ہی کو نا، تو ایسا کرتے ہیں سارے مذاہب کو جمع کرتے ہیں اور ایک مذہب بناتے ہیں۔ اس کے اوپر نام لکھ لیجئے گا وحدت ادیان، وحدت ادیان، سارے ادیان کو ملا کر ایک مربع بنا لو، نہ اسلام اسلام رہے، نہ کفر کفر رہے، نہ نفاق نفاق رہے۔ یہ غلطی تاریخ میں اکبر الہی کے ایجاد کرنے والوں کو بھی ہوئی تھی، اس کے بھی ارد گرد بہت بڑے بڑے دیندار تھے، اور وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے بغیر نقطوں کی تفسیریں بھی لکھیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہ اسلام جس سے انسان کفر کو بھی خوش رکھنا چاہے، اس اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔ اب سب کچھ ٹھیک ہے، آج بھی آپ کسی کو پوچھیں وہ کہتے ہیں رب تو ہمارا ہے، کہ کسی مذہب میں نے 20-10 مذہب والوں کی تو میں خود مثال دے سکتی ہوں فرسٹ ہینڈ، جنہوں نے مجھ سے کہا کہ جی ہم بھی تو اللہ کو ہی مانتے ہیں نا، ہم بھی تو گاڈ کو، پر اب اس میں ایشو کیا ہے؟ رسول، کیونکہ کس خدا کو مانو اور خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ وہ سجدوں سے خوش ہوتا ہے، وسجد وقترب، یا وہ بھنگڑا ڈالنے سے ہوتا ہے، وہ ناچنے سے ہوتا ہے، وہ موم بتیاں جلانے سے ہوتا ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ رسول بتاتا ہے۔ اس آیت میں یہ لکھا ہے، آج کے دور میں فتنہ انکار حدیث اسی کے اوپر ہے۔ دعا کیجئے ہمیں اللہ اور رسول دونوں کی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا ہو، اور جب وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں نا، تو بہت سارے لوگ حدیثوں کو پیچھے کر کر کے آج کے دور میں یہ نہیں، اس ملک میں یہ نہیں، اس صدی میں یہ نہیں کہہ کہہ کر وہ دین کا ایک بڑا ڈائلیوٹڈ قسم کا ورژن بناتے ہیں، اسی کو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت وعید پہ رکھا، اللہ تعالیٰ میں سچے دین کو ماننے والا بنایا. آپ دیکھیے کہ دودھ اس خالص کہاں سے ملتا ہے؟ بھینس کے پاس سے. سونا خالص کہاں ہوگا؟ وہ کان جہاں سے نکلتا ہے. اب جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے میں جاتے جائیں گے نا، پیور دین ہوگا، سب سے پیور دین آپ کا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین، تبا تابعین. وقت کے ساتھ جیسے شمع سے دوری پر اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اس دین کے اندر بھی اسی قسم کے اضافے ہوتے رہے. آج اس کا علاج کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول. بعد کی شخصیات، بعد کے ناموں کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ سنیے، رکھیے، پر ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے مطابق ہے اس کو لے لیجئے. اور یہی دعوت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پہ جمع کر دے. یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھاؤ، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا، اور ان لوگوں پر تور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں، ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا گیا. یہ سارے واقعہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے. یہاں صرف ان کے ہینٹس دے کر جو بات کہی جا رہی وہ کیا، آخر کر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور کئی پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں قلوبنا غلف. بس لوگوں کو جب دین کی دعوت دی جاتی ہے کہتے ہیں ہم نہیں سنتے، ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ باتیں، اور بڑی ادا سے کہتے ہیں ہماری آپ سے ویولنت ہی نہیں ملتی، ہم بہت دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو انگلش بولتے ہیں اور ہمیں تو بہت بڑی بڑی ٹرمز آتی ہیں سائنس کی، تو لہٰذا ہم آپ کی ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے. یاد رکھیے اللہ کہتے ہیں بل تبع اللہ علیہا، کسی کا ہدایت کی بات سننے کو دل نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے، سیلڈ اپون. آپ دیکھیے کسی چیز جس میں آپ چاہیں کہ اب اور کچھ نہ جائے اور نہ کوئی اس سے کچھ نکالے، اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ ٹائٹ کر دیتے ہیں نا، ڈھکن بند، اور بہت ہی مضبوط بند کرنا، بند کرنا سیل لگا دیں گے. ہم سب اپنے دلوں کو پوچھیں کیا میرے دلوں پہ کوئی مہر تو نہیں لگی ہوئی؟ ہر چیز سننے کو دل کرتا ہے، قرآن سننے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ ہر چیز میں دل لگتا ہے، قرآن میں دل کیوں نہیں لگتا؟ فلم تو 3 گھنٹے کی ہے، قرآن تو 2 گھنٹے بھی نہیں سنا جاتا. گھنٹوں بیٹھ کر ہم انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، بلکہ پوری پوری رات محسوس ہو سکتے ہیں، قرآن کی محفل میں نیند کیوں آتی ہے؟ ان سب کا جواب میں نے اور آپ نے اپنے اندر سے لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو خلافوں میں ہونے سے بچا دے. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے. یاد رکھیے، یہ ہائی لائٹ کیجیے گا، ایک ہوتا ہے سچا نالج اور ایک ہوتا ہے گمان، سپوزڈ، گیس ورک. بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امتحان میں کتابوں کی تیاری نہیں کرتے بلکہ گیس پیپر لے کر اس کے ذریعے سے تیاری کرتے ہیں. قرآن سنت کے سچے علم کے علاوہ ہر چیز گیس ورک ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. نصارہ کی جو بھٹکنے کی وجہ تھی اس میں یہ بات تھی کہ سچا علم نہیں لیا اور صرف اپنے ازمپشن سے سب کچھ دیکھا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے, اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے گا, اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. ہمیں پتہ نہیں کتنی عمر ملتی ہے, لیکن ہماری نسلوں میں سے خاص طور پہ بچوں کے بچوں کو اگر آپ آگے لے کر دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آپ کئی بار بیان کرتے تھے کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے, عادل منصف بن کر صلیب کو توڑیں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, جزیہ ہٹا دیں گے, مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ اسے کوئی لینا قبول نہیں کرے گا, ایک سجدہ کر لینا دنیا اور دنیا کی باقی چیزوں سے پیارا ہوگا. اور اسی طرح بخاری کی روایت میں اور ابن جریر سے آتا ہے کہ آپ لوگوں سے اسلام کے لیے جہاد کریں گے, اور حضرت عیسیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ سے سب سے قریب ترین ہوں گے. 100 کے قریب تواتر درجے کی حدیثیں ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے دنیا میں واپس آنے کی دلیل ہیں. اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھا کے جائیں. میں بہت ہی درد مندی سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج کے دور میں, نام نہیں لیتی, لیکن ایک فرقہ جو مصر ہے اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن ان کے عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں. عیسیٰ نہیں مسیح مسیح آنے تھے اور آ کے جا بھی چکے, اور کیا کچھ ہوا. نہیں پتہ تو جانیے, پتہ ہے تو اپنی نسلوں کو بچائیے. اس وقت جس اسلام کو ویسٹ پرموٹ کر رہا ہے نا, وہ اسلام ہے. یہاں تو آپ اپنے بڑے محفوظ جگہوں پہ بیٹھے ہیں, جن جگہوں پہ ہم ہیں اتنی بڑی بڑی مسجدیں, مسجد کہہ لیں یا ان کے جو بھی عبادت خانے ہیں, سب ویسٹرن گورنمنٹ کی کنسٹڈی میں پل رہے ہیں. ان کا لٹریچر پانی کی طرح, کہیں اسلام کی انفارمیشن لینی ہے ان کے پاس آتے ہیں. اتنا بڑا فتنہ اس وقت ہمارے مسلمانوں کی نسلوں پر, کیونکہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں. بچیوں بچوں کی شادیاں ہو رہی, کالجوں میں ساتھ پھرتے, اور اخلاق تو کوئی ان سے سیکھے. اتنا پیارا اخلاق میں نے کسی کا نہیں دیکھا. تو اپنے بچوں کے عقائد کو درست کر کے جانا ہے دنیا سے, تاکہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو اللہ کے حکم سے. فرمایا, غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر, اور اسی بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. اس جملے کو نوٹ کریں. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام میں سود منع ہے, یہاں جیوز کی بات ہے. جس طرح قرآن میں سود کی حرمت پہ دیکھیں, ہر پارے میں کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہے. جیوز کے لیے تورات میں بھی سود اسی طرح حرام تھا جیسے کہ آج اسلام میں. کسی نبی کی قوم میں یہ سود حلال نہیں ہوا, لیکن ان کے مذہبی علماء کا حال کیا ہوا کہ بیت المقدس میں بیٹھ کر سودی لین دین کرتے تھے. بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جان کیوں لی انہوں نے, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے ان کو سود لین دین سے منع کیا تھا, اور انہوں نے اس دور کے بادشاہ کے ساتھ مل کے ان کے قتل کی کوششیں کر دیں. تو یاد رکھیے, برائی برائی ہوتی ہے, آج کی ہو یا کل کی ہو. فرمایا, لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں, ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں, اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. صحیح مسلم اور ابن ماجہ کی روایت ہے جابر سے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سود کھانے والے, دینے والے, اس کی دستاویز لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی, اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر کے ہیں. اور ایک حدیث سن کر لوگ بڑے زور سے استغفار کرتے ہیں کہ سود کا سب سے ہلکا گناہ کیا ہے, کہ انسان اپنی ہی ماں کے ساتھ زنا کرے, اور 36 بار زنا کرنے کے برابر بھی آتا ہے. یہ کیوں ہے آگے جا کے بات کریں گے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جہاں سود ہوگا وہاں مہنگائی ہوگی, بے روزگاری ہوگی, لوگوں کی عزتیں بکیں گی, لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے اپنی عزت کو بیچیں گے, امیر امیر تر ہوگا, غریب غریب تر ہوگا. آج دنیا میں جو اکنامک ڈس آرڈر ہے, آپ کہہ لیجئے کہ اکنامکلی جو ٹیررزم ہے, اس کو ختم کر دیجئے, پوری دنیا ایک جیسی ہو جائے گی. آج غریب ملک غریب سے غریب اپنے ملک کی زمینوں پہ خود نہیں اناج لگا سکتے, ان کی مرضی اور ان کی خواہش کے لیے چاکلیٹ اور کوکین لگانی پڑتی ہے. یعنی آج چند ہاتھوں میں دولت جمع ہو گئی, اور لوگ اپنی طرف سے سارے فیصلے دینے والے پوری دنیا کے نظام کو بگاڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم لے کر ان ساری چیزوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اسی کی تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ پر کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح کے گفتگو کی جاتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ذرا سا سوچئے، انبیاء کرام کا تذکرہ بار بار کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بہترین لوگ تھے۔ آج آپ سوچئے، دنیا میں آپ کو مختلف لوگ دکھتے ہیں، کیٹیگرائز کر لیجئے، بہترین، درمیانے درجے کے اور بدترین۔ ساری انسانیت میں سے دا ٹاپ موسٹ، سب سے زیادہ چنے ہوئے لوگ انبیاء کرام ہوتے تھے۔ لیکن افسوس، آج کے دور میں جو نبیوں کی حرمت کو پامال کیا گیا کارٹونز اور ڈراموں میں، ایک پوری سازش کے تحت آج کے دور میں انبیاء کرام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس کی طرح تو بہت پہلے ڈل چکی۔ آج بھی اگر بائبل کو دیکھے تو اس میں انبیاء کرام کا مذاق ہے، ان پہ الزام ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت نوح کا اپنی ہی بیٹیوں سے زنا کرنے کا الزام ہے، حضرت سلیمان کو نبی کی جگہ جادوگر ثابت کرنے کا دعویٰ ہے۔ یہ چیز آج عام ہو رہی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ سب کچھ بتا دیا کہ نبی اتنے اچھے تھے، تو پھر آج بدنام کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، جب پچھلے لوگوں کے مذہبی رہنماؤں نے دیکھا کہ لوگ ہم پہ بڑی تنقید کرتے ہیں، جیسے آج بھی لوگ دیندار کو بڑی گہری نظروں سے دیکھتے ہیں، ہر چیز اس کی نوٹ کریں گے تاکہ کوئی نقص نکلے اور اس کو ہم بھی اپنے لیے حجت بنائیں، تو انہوں نے ایک پلان بنایا، ہم ایسا کرتے ہیں، انبیاء کرام کی کردار کشی کرتے ہیں، جب نبیوں کے نام کے ساتھ ایسے ایسے گناہ رکھ دیے جائیں گے جو کہ ان کی کتابوں میں بھی جائز نہیں تھے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یہ پریسٹ، یہ پاپس اور یہ فلاں فل، یہ تو بیچارے عام لوگ ہیں، دیکھو دیکھو یہاں تو نبی بھی یہ گناہ کرتے ہیں، گویا کہ تم کرو تو ہمیں حجت دو۔ آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے، کسی ایک دیندار کے پیچھے لگ جائیں گے، آپ بتائیں نا، آپ بتائیں یہ جائز ہے، کیسے، کیوں؟ ان کے منہ سے اتنا سا لفظ سن کے جائیں گے ہم، اور ساری کہانی جوڑ کے لوگوں کو کہیں گے نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں جائز ہے جائز ہے، کر لو کر لو، کھا لو کھا لو، لے لو۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ سے گائیڈ لائن لینی چاہیے، لوگوں سے نہیں، اللہ سے لیجئے۔ اور آپ کی میری زندگی کیسی ہے؟ اگر آپ اور میں سوچیں کہ نبیوں والا کام آپ اور میں کریں، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے، نبوت چلی گئی، کار نبوت باقی ہے، اللہ کے نبی آخری نبی تھے، لیکن جو انبیاء کرام نے کام کیا وہ کیا تھا؟ انذار۔ آج جو بندہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس خوبصورت دین کو عام کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اور جو وہ اس میں ساتھ دیتا ہے، تو پھر ابو بکر، عمر، عثمان بھی تو وہی تھے۔ اپنی زندگیوں کا منہج بنائیں، عبادات جو آپ کی میری دن رات کی ٹوٹی پھوٹی ہیں تھوڑی بہت، ان ساری عبادات سے جو طاقت اور انرجی ملتی ہے نا، اس کو اللہ کے راستے میں کھپانا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں گی، پھر آپ کو شاید سمجھا سکوں۔ آپ دیکھیے کہ گاڑی میں جب پٹرول بھر لیا جاتا ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس گاڑی کو روڈ پہ نکالا جاتا ہے، کبھی اسکول میں بچوں کو چھوڑنے چلے گئے، کبھی مسجد چلے گئے، کبھی کام پہ چلے گئے، کبھی سبزی لینے چلے گئے۔ گاڑی سارا دن مختلف کاموں کے لیے نکلتی ہے نا، اب جب گاڑی چلے گی تو پٹرول کم ہو جاتا ہے، اور ایک دو دن کے بعد آپ کو دوبارہ پٹرول ڈالنا پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی کو یہ دیکھا کہ کوئی پٹرول ڈالے اور گھر کے اندر ہی اپنے پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے آن کر دے؟ کیا ہوگا؟ گاڑی کی بیٹری چلی جائے گی، گاڑی ہیٹ اپ ہو جائے گی، گیس تو لگے گی لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اب اس کو سمجھیے، پیٹرول کو لیجئے ایمان سے. آپ اور میں دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے، روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ اور رکھتے ہیں، اور اسی طرح کی نیکیاں، اس سے ہمارے اندر ایمان کا پیٹرول ڈلتا ہے. آپ نے صبح فجر پڑھی تھی نا، الحمدللہ، اور ابھی ظہر پڑھ کے بیٹھے ہیں، اور جہاں جہاں جو وقت ہے نمازوں کا لوگ پڑھیں گے نا. اس نے آپ کو مجھے کیا دیا؟ ایمان، نمازیں، عبادات ہمارے اندر وہ ایمان بھر دیتی ہیں کہ ہمارا اللہ کے راستے میں بھاگ بھاگ کے کام کرنے کو دل چاہتا. جتنا کریں گے نا اتنا قرآن سننے کو دل کرے گا. اور اگر صرف نماز پڑھ کے اب اگلی نماز کا انتظار کرنا ہے، اور فرض کے ساتھ نفل بھی روزے رکھے لیکن کچھ اور کر نہیں رہے، تو مثال وہ ہے کہ اپنے ہی ذہن میں گاڑی کو چلا دیں، تو میری زندگی، آپ کی زندگی کی خوبصورتی نبیوں والا کام کیجئے. اور اس کے لیے بعض گناہ ہوتے ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں. کام بہت باعزت ہے. کل اللہ انہی لوگوں کو، انبیاء کرام کا ساتھ دے گا جنہوں نے زندگی میں نبیوں کے مشن کو پروموٹ کیا تھا. اب ہوتا کیا، ہماری عبادات تو ہیں لیکن کچھ گناہ ہوتے ہیں، اور دوسری بات ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو کریں کیا؟ تہجد کے وقت اٹھیں، دو نفل پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں، اے اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اپنے لیے چن لے. اور آپ نے وہ بار بار حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی بیمار ہے اس کو میں صحت دے دوں، کوئی دکھ سنائے. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا میں آتا ہے، آپ اور میں اس وقت بیٹھے اور اپنی دین کے رستے کی مشکلات کا ذکر کریں. نبیوں سے زیادہ مشکلات نہیں ہیں ہمارے رستوں میں. مجھے تو شرم آتی ہے جب کوئی کہتا ہے نا بڑی مشکل ہے، بڑی مجبوریاں بہت ہیں. میں سوچتی ہوں کہ ایک دفعہ سیرت پڑھ لیں تو آپ کبھی بھی یہ جملہ نہیں بولیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے طریقوں پہ چلنے والا بنا دے. پھر بھی کوئی نہ مانے تو فرمایا، لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں. اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے. اسی طرح جن لوگوں نے، آپ نوٹ کریے، سارے نیگیٹو رویے ہیں، کیونکہ پارہ لا یحب اللہ سے شروع ہوا تھا، اور ان چیزوں کو نوٹ کریں، اتنا ہی انشاءاللہ سینہ کھلے گا، فہم ہوگا، شرح صدر ہوگا. اسی طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ سوائے جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. ذرا سا سوچئے، گاڑی سے جدھر موڑے آگے جہنم ہو، پھر یو ٹرن لے کر پہنچے پھر جہنم، جہنم کو آگ کر لیجئے، کیا بنے گا اس شخص کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. جنہوں نے دنیا میں منمانیاں کی ہیں نا، خواہشوں کے راستوں پہ اپنی زندگی کی گاڑیاں چلائیں، یاد رکھیے ان کو قیامت کے دن ہر راستہ، ہر روڈ، ہر سڑک جہنم کی طرف لے کر جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے راستوں سے بچا لے. دنیا میں خواہشوں کا راستہ، اللہ کی نافرمانیوں کا راستہ، نبیوں کے طریقوں سے ہٹنے کا راستہ، یہ سب روڈز ٹو ہیل ہے، جہنم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کر رکھے اور بہترین طریقے سے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اپنے لیے بھی، اور جس چیز کو بھی جانتے ہیں اس کا تصور کر کے دعا کیجئے کہ اللہ کسی دشمن کو بھی جہنم میں داخل نہ کرنا. اسی طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا، ذرا اس پہ بھی غور کر لیں. الحمدللہ کفر تو نہیں ہے، اور اللہ چھکا چھپا بھی ختم کر دے، لیکن کیا بغاوت تو نہیں ہے؟ ریبیلیسنس تو نہیں ہے؟ کیا میں باغی تو نہیں بن جاتی اپنی خوشیوں کے موقع پہ؟ جب اللہ مجھے بہت کچھ دیتا ہے خوشیوں کے نام پر، تو کیا میں اللہ کی نافرمانیاں تو نہیں کرنے لگ جاتی؟ اب کرو کیا، بہت پیاری دعوت، لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ دعوت دی جا رہی ہے مسلمان کو عملی مسلمان بننے کی، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی نعمت مل جاتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور اس کی ناقدری کی وجہ سے ہم اس چیز کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلوف نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ تھوڑا سا بول کے پھر آگے بات کرتی ہوں، یاد رکھیے، ایک جملہ لکھیے گا، ہر نبی اپنے دور میں جو پیغام لے کر آئے وہ منو ان وہی تھا جو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اسلام کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لیکن آج کا بچہ جب کرسچینٹی کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے دیر از تھری گاڈ، ایسی ہے نا، تسلیس، ٹرینیٹی۔ مجھے بھی یہی پتا تھا قرآن پڑھنے سے پہلے کہ مذہباً عیسائیت میں تین خدا ہیں، لیکن قرآن نے سارے بول کھول دیے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں من انصاری اللہ، سورہ صف میں یہ جملہ پڑھیں گے آپ جا کے، عیسیٰ نے پوچھا تھا کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے، اور عیسیٰ نے اپنی زندگی میں اپنے لوگوں کو کیا کہا تھا کہ تم مسلمان ہو۔ تو ایک جملہ لکھیے گا، ہر نبی کے دور میں جن لوگوں نے نبی کو مانا وہ مسلم کہلائے۔ پھر آج دین اتنے کیوں بدل گیا ہے؟ عیسائیت کا نقشہ بدل گیا، یہودیت کا بدل گیا، باقی مذاہب کو نہیں چھیڑتے ہم، اس میں تو بہت سارے فیبریکیٹڈ ہیں۔ اصلی مذاہب تین ہی ہیں جو اللہ کی طرف سے تھے، الہامی، عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج پچھلی قوموں کے حالات دیکھیں تو بدل کیوں گئے؟ اس کی وجہ ہے غلوف۔ غلوف کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی کرنا، بڑھا دینا۔ چھوٹی سی مثال دوں، کھانا بنا کے آئے ہوں گے نا، نمک کتنا ڈالتے ہیں ہنڈیا میں؟ ایک ڈیڑھ چمچ، ٹھیک ہے نا، اور نہ ڈالیں تو ٹیسٹ نہیں بنے گا، یہ ہے بیلنس۔ آٹھ چمچ ڈال دیجئے، نو ڈال دیجئے، یہ غلوب ہے۔ نبی کی محبت میں اتنا بڑھ جانا، اتنا بڑھ جانا کہ اس کو اللہ سے برابر یا اس سے بھی کچھ اوپر لے جانا۔ یاد رکھیے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا جو کہا ہے نا، وہ اس اصول کی بنیاد پہ کیا۔ انہوں نے جو بھی کیا ہمیں تو ان سے کچھ زیادہ مطلب نہیں۔ چند لمحے کے لیے سوچئے، آج ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کہیں اسی ایگزیجوریشن کا شکار تو نہیں ہے؟ یہ سوال ہے اس آیت پہ، آگے بھی آئے گی تو پھر سوچیں گے مزید باتیں۔ ہر نعت، ہر شعر اور ہر جملہ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے، اس کو ذرا فلٹر کر کے دیکھیے گا کہ کہیں نبی کی محبت میں زیادتی تو نہیں کر دیتی کہ ان کا مقام ہی اور سے اور کر دوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوف نہ کرو، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو، مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی، پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی اللہ ہے، وہ بالا تر ہے، اور اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اور زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کی بادشاہی میں ہیں، اس کی کفالت اور خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ یاد رکھیے، غلوف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ تردید کی۔ مسند احمد کی روایت بھی ہے، بخاری میں بھی موجود ہیں، الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، بس تم مجھے عبداللہ اور رسول اللہ کہنا، یعنی اس سے زیادہ نہ بڑھانا۔ اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، آ کر آپ کی تعریفیں شروع کر دیں، آپ تو سیدنا، ابن سیدنا، خیرنا و ابن خیرنا، یعنی آپ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے اور ہم میں سے بہتر سے بہترین ہیں۔ آپ نے فرمایا، سردار تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ ہم آپ ہم میں سے سب سے افضل ہیں اور سب سے زیادہ داد و دہش کرنے والے ہیں، یعنی بہت دیتے ہیں۔ تو اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا بقولکم او بعدی قولکم، یہ باتیں کہو یا ان میں سے کچھ چھوڑ دو، لیکن ہوشیار رہنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شیطان کے بہکاوے سے ہوشیار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے مقام سے اوپر اٹھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے۔ نسائی کی روایت ہے، کیا پتہ چل رہا ہے، نبی کی محبت میں بھی غلوب نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے کہ محبت کا بہت زیادہ اظہار اچھا نہیں لگتا نا، چڑ ہونے لگتی ہے نا، ایسے لگتا ہے نقلی باتیں ہو رہی ہیں۔ محبت تو عمل سے دکھتی ہے، محبت تو رویوں سے دکھتی ہے، محبت تو کیئر اور پیار سے دکھتی ہے۔ تو آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، نام کی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ پیار ہے تو سنتیں اپنائیے، پیار ہے تو آپ کی سیرت پڑھیے، پیار ہے تو حدیث یاد کیجیے، آپ کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب ترین فرشتوں نے اس کو اپنے لیے عار سمجھا۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ عار سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ مثلا شادی میں گئے، مغرب کی اذان ہو گئی، ہال میں تو آواز کوئی نہیں آئی ہوگی، مومن کے تو دل پہ آواز آتی ہے اذان کی، اس کا تو ایک فطری الارم کلاک بجتا ہے کہ نماز ہونے والی ہے، اب کیا اوہو نماز پڑھنی ہے، یہاں پڑھوں سب کیا کہیں گے، اور سونے پہ سہاگا وضو نہیں ہے، چلو چپ کر کے بیٹھے رہو۔ بلیو می کچھ خواتین تو جھوٹ بول دیتی ہیں میں نہیں پڑھنی، اللہ ہدایت ہے، یہ ہے یار، اب میں یہاں نماز پڑھوں سب کے بیچ میں پڑھوں، اور میں سوچتی ہوں آپ کو مسلمانوں میں پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ کل غیر مسلموں میں کہاں پڑھیں گے؟ صحابہ کرام رستوں میں سفر میں ہوتے تھے، جہاں اذان کا وقت ہوتا اذان دیتے، مل کے جماعت کرتے، کئی بستیاں صرف اس عمل کی وجہ سے مسلمان ہو گئیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ لوگوں نے دیکھا اتنا ڈسپلن، جو ایک کر رہا ہے وہ سب کر رہے ہیں، ایک جھکتا ہے سب جھکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں صرف اگر ہماری عبادات لوگوں کے سامنے آ جائیں، جیسے آج حرم ہے، خانہ کعبہ کی پکچرز دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا تھا میں نے ایک انگلش لیکچر میں، اسپیکر بتا رہے تھے کہ ایک نان مسلم کسی مسلم کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، اس مسلم نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ کسی جگہ 1,000,000 لوگ جمع ہوں اور ان سب کو گیدر کرنا ہو۔ آج کل آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے نا، ڈسپلن والے بیچارے روز آ کے بولتے ہیں کہ ہم خود نہیں سن پاتے، ہمیں اتنی مشکل پڑتی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا لوگ رولز نہیں مانتے، ان کو اچھا نہیں لگتا، پھر ایک بندہ بھی بات نہیں مانتا، اس جگہ سے اٹھ کے وہاں آ جاتا ہے جہاں نہیں بیٹھنا، سارے ہال میں آوازیں جاتی ہیں، پھر کیا کیا جائے۔ تو بہرحال، تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ 1,000,000 لوگ کسی جگہ جمع ہوں اور ان سب کی لائنیں بنوانی ہو سیدھی تو کتنی دیر لگے گی؟ تو وہ نان مسلم تھوڑا سا سوچ کے کہتا ہے اٹس کوائٹ پاسبل، کوائٹ امپاسبل، ویری ہارڈ ہے، بٹ اٹ ول ٹیک مے بی 2 آورس، 1,000,000 لوگوں کی سیدھی لائنیں بنانی ہے۔ اس نے کہا بٹ، مسلم نے پھر اس پہ ایک اور سوال کیا اور اس نے کہا کہ ایک اور ایشو بھی ہے کہ وہ سارے ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے اور دنیا کے مختلف حصوں سے آئے ہیں۔ تو گورے نے کہا کہ پھر دین اٹس امپاسبل، اٹس کوائٹ امپاسبل کہ 1,000,000 لوگوں کو جو بکھرے ہوئے ہیں ادھر ادھر رینڈم ہیں اور آپ ایک دم کھڑے ہو جائیں۔ اس نے کہا اوکے لیٹ سی، پھر اس نے اس کے سامنے ویڈیو پلے کی حرم کی، لوگ طواف کر رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، اتنے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، صرف اقامت ہوتی ہے اور ساری صفیں سیدھی ہوتی ہیں۔ اس شخص نے صرف وہ کلپ دیکھا اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، اور لفظ ہیں کوروں کے، صرف اسلام میں یہ طاقت ہے کہ یہ پوری دنیا کو ایک مرکز پہ، ایک وحدت پہ پھر ہو سکتا ہے۔ روئیے غم سے روئیے کہ آج ہم وہ مسلمان دنیا کے سب سے ڈس آرگنائز لوگ ہیں، دن میں 5 بار امامت کا منصب دیکھتے بھی اور مانتے ہیں اور عملی زندگی میں کسی امیر کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ دن میں ہم 5 دفعہ اپنی چیزیں چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بلائے جاتے ہیں اور عملی زندگی میں ہم کہتے ہیں اللہ کون اور اس کا رسول کون، اور دن میں 5 نمازوں میں کئی بار سر ماتھا زمین پہ ٹیکتے ہیں اور حقیقی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں سب کو پتہ ہے. وقت کی پابندی سکھاتی ہے نماز, اور ہم سب سے زیادہ ڈس آرگنائزڈ وقت کے معاملے میں. اللہ تعالی ہماری امت کی اصلاح فرما دے. ایسے ہی نیک لوگ جو کہ سن کے ماننے والے ہوں, اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, آیت 173. ادھر سے ایک بچے کی آواز ہے, ماں سے بہت ہی پیار سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پچھلے حصے میں لے جائیے اس کو. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے, اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا, ان کو اللہ دردناک سزا دے گا. اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں, ان میں سے وہ کسی کو بھی نہ پائیں گے. اب آپ کو مجھے سب کو پکارا جا رہا ہے, انسانیت کے نام رب کی پکار. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے, اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں, ہائی لائٹ کریں, اپنے لیے دعا کریں, اے اللہ اب تو میں تیری بات مان جاؤں, اب تو مجھے لبئی کہنا آ جائے, اب تو میں تیری پکار پہ سمے نہ وتا نہ کہتا ہوں, اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے, ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا. ذرا سے اس پہ غور کیجیے, ساری انسانیت کو رب پکارتا ہے. اب یہ آپ کا میرا کام ہے, یہاں کوئی غیر مسلم نہیں بیٹھا ہوا, ہم بند کمرے میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ باتیں انسانیت تک کون پہنچائے گا؟ آپ اور میں پہنچائیں گے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دیں, نبی کا پیغام پہنچائیں. جو مان جائیں گے, چار باتیں ہائی لائٹ کر لیں آیت میں سے, اللہ پر ایمان لائے, اس کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا, نیک اعمال کرتے رہے, اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل سے بہشتوں میں داخل کرے گا, اللہ اپنے دیدار سے لوگوں کو فیض یاب کرے گا. اور سب سے بڑی بات جو مجھے اس میں لگتی ہے وہ ہائی لائٹ کریں, وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اللہ ان کو صراط مستقیم کی طرف لے آئے گا. دن میں 17 بار تو کم از کم فرائض میں ہم مانگتے ہیں نا ایک دعا, اہدنا الصراط المستقیم. اور یاد رکھیے, سب سے زیادہ مانگی جانے والی اور بالکل شروع میں مانگی جانے والی دعا اہدنا الصراط المستقیم. پھر ملتی ہے؟ مل گئی ہے, کیوں نہیں ملتی؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تیری یہ دعا ہے کہ میری دعا قبول ہو, میری یہ دعا کہ تیری دعا بدل جائے. ہم جائے نماز پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, پھر اونچی سے کہتے ہیں آمین, لیکن جب عملی زندگی میں اللہ ہمیں ہدایت دینے لگتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں. نہ نہ نہ, ہدایت ملے اور ابھی نہ نہ نہ, ابھی نہیں, ابھی تو میں سویٹ ٹین ہوں, ابھی نہیں, ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی. اللہ گیو می گائیڈنس بٹ ناٹ سون, اللہ ہدایت دینا 40 سال کے بعد جب شادیاں شدیاں کر چکوں اپنی, اور پھر اب بچوں کی بھی شادیوں کے بعد ہی گائیڈنس دینا. تو یہاں بیٹھ کر اپنے لیے دعا کرتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں سورت کا اینڈ ہے نا, سورت نساء کے اینڈ پہ بھی یہی باتیں تھیں, یعنی پچھلی سورت کے اینڈ پہ بھی یہی باتیں تھیں, آل عمران کے یہاں بھی ہے. قرآن کا بنیادی موضوع ہدایت ہے, جو اس وقت ہم لینے کی کوشش میں, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے. سورت کے شروع میں کچھ وراثت کے احکامات تھے, اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے ادھر بیان کر دیا. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو اور وہ اس کے ترکے میں برابر کی شریک ہو, اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی, اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا حقدار ہوگا, اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی, اور اگر کئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو. اس کو ہائی لائٹ کر لے, انت دلو. دیکھیے, ماں کبھی نہیں چاہتی نا کہ اس کا بچہ بھٹکے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں نہ بتاؤں اپنے بچے کو کوئی بات تاکہ بعد میں وہ مزہ چکھے, کوئی ساتھ بھی نہیں چاہتا. کہ میں کوئی اچھی سی بات اپنے شاگرد سے روک ہی لوں تاکہ اس کو ساری زندگی میری ہی ضرورت محسوس ہو، بس اسی کو سمجھے۔ یہاں تو انسانی معاملے ہیں، اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھٹکتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہاں اللہ نے مجھے آپ کو جو بٹھایا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ چند لمحے کے لیے سوچئے، میرا تو دل بند ہو جاتا ہے جب میں کبھی سوچتی ہوں، اگر یہ قرآن نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، اور کسی کو نہ پتا ہوتا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ایسی ہے نا، ہر دور میں، ہر مذہب میں آج بھی لوگ مرنے کے بعد کے بارے میں بہت سارے متھ رکھتے ہیں نا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی کہتا روحیں جاتی، کوئی کہتی آتی، کوئی کہتا چڑیلے بن جاتی، کوئی کہتا دوسرے جنم میں آ جاتی۔ ہم بھی کسی ٹابک ٹوئی کا شکار ہوتے ہیں، اور اتنے میں اچانک ہماری موت آ جاتی، اور پھر وہ سارے مرحلے جو ملک الموت کے، اور پھر قبر روح کے نکلنے کے بعد کے، اور قبر کے منکر نکیر کے، اور قبر کے اندر کے جو بھی انسان کے معاملے، وہ سارے ہمارے سامنے آتے اور ہم حیران ہوتے ہیں، ہکے بکے، جیسے اسٹوڈنٹ پیپر دینے جائے، ساری رات بیٹھ کے کیمسٹری کی تیاری کرتا رہے، وہاں جا کے پتا چلا کہ آج تو میتھ جو تھا وہ آج تو پیپر میتھ کا تھا، اور پہلے بھی کوئی نہیں تھا پڑھا ہوا، آخری دن پہ پڑھنے کی عادت تھی، ہکا بکا نہیں رہ جائے گا۔ یاد رکھے، کافر کی موت کے وقت اس کی آنکھیں اور منہ کھل جاتا ہے، کیونکہ وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ۔ مسلمان کو سب کچھ پہلے پتا، لیکن افسوس تیاری پھر کم۔ پیپر آپ کے ہاتھ میں کوئی دے دے، جاؤ یہ پیپر آنا ہے کل، پھر کوئی لاڈلا نہ پڑے، اس سے زیادہ محروم کون ہے؟ یاد رکھیے، اس دن سب سے زیادہ حسرت امت مسلمہ کے ان لوگوں کو ہوگی جن کو بار بار اس قرآن کی طرف بلایا جاتا تھا، جن کو بار بار اس کتاب کو سمجھنے سمجھانے کی دعوت دی جاتی تھی، اور وہ اس کو لائٹ لیتے تھے۔ کر رہے ہیں نا، بہت ہے نا، نمازیں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پوری صورت میں جو پڑھا اس پہ عمل کی توفیق دے۔ چند آیتیں صورت المائدہ کی سنتے ہیں تلاوت میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما يتلى علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ يحكم ما يريد يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مائدة. حلال اور حرام کے بارے میں بڑی اہم صورت ہے. سب سے زیادہ اس ایک صورت میں اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. اگر آپ ابھی سے اس صورت کو پڑھتے ہوئے اتق اللہ کے لفظ یا تقوی کا روٹ ورڈ نوٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنا تقوی عبادات کے لیے ضروری ہے اس سے بہت زیادہ تقوی حلال اور حرام کے فرق کے لیے ضروری ہے. اور آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. بہت سٹرونگ صورت ہے, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ہیوی میل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے احکامات کو جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, پھر آپ کو پکارا جا رہا ہے. اور اس ایک صورت میں بہت دفعہ یا ایھا الذین آمنوا ہے. آپ اس کو نوٹ کیجئے گا, ایک لمبی چوڑی لسٹ بن جائے گی. اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے اس چیز کی, کیا کرو؟ بندشوں کی پوری پابندی کرو. اس کو ہائی لائٹ کریں. آج کا کلچر کیا ہے؟ موج کرو, مستی کرو, بابر بیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست. جبکہ اس کے برعکس قرآن کا مزاج کیا ہے کہ مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں پہ رکھ کر سمجھیے کہ بچہ تو ہمیشہ آزادی چاہتا ہے. ماں پکڑتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے, ماں کھلاتی ہے وہ ہاتھ مار دیتا ہے, ماں کپڑے پہناتی ہے وہ اتار اتار پھینکتا ہے. اپنی طبیعت کے اعتبار سے انسان کا نفس اس کو آزاد خیال پسند کرتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے اوفو بالعقود. کیوں؟ آپ خود بھی تو جانتے ہیں, اگر بچپن میں آپ کے ماں باپ نے آپ پہ کچھ پابندیاں نہ لگائی ہوتی تو کیا آج آپ ایسے ہی ہوتے؟ کیا بڑے ہونے پہ ماں باپ کی شکر گزاری نہیں آتی کہ جنہوں نے کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, بولنے میں, پڑھنے پڑھانے میں ہم پہ سختی کی؟ تو ہمیشہ اپنے نفس کو ایک سختی کے ساتھ پالنے کی ضرورت ہے. اس سے اللہ کے حکم سے طبیعتاً بھی اور فطرتاً بھی انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر کچھ پابندیوں کا ذکر ہے. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے, لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو. بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو. نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو, نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خدا بندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں. نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو, ایک گروہ نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے, مکہ والوں کی طرف اشارہ, تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں نہ روا زیادتیاں کرنے لگو. اور بات کیا ہے کہ وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سے سب پر تعاون کرو, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو, اس کی سزا بہت سخت ہے. بڑا سخت کرائیٹیرین ہے مسلمان کے لیے. دیکھیے, اسلام انسانی مذہب ہے, لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا چاہتا ہے, لوگوں سے اچھے رابطے رکھو, مدد کرو. لیکن یہاں ایک شرط ہے, انسانوں سے معاملہ کرتے ہوئے, چاہے رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, کولیگز ہیں, اہل خیر ہیں, جب بھی کسی معاملے میں مدد کریں تو ایک لمحے کے لیے سوچئے, کیا یہ کسی گناہ کے کام پہ تو مجھ سے مدد نہیں مانگ رہا؟ زیادتی, نافرمانی تو نہیں؟ مثلا کوئی کسی کو قتل کرنا چاہے اور اپنے ہمسائے سے کہ آؤ میری مدد کرو ذرا اس کو قتل کریں. کوئی چوری کے ارادے سے جائے اور اپنے دوست سے کہ آؤ ذرا میرے ساتھ چوری کر دو, نہیں کرنا. اسی طرح چھوٹی چھوٹی مدد اکثر ہم لوگ بھی ایک دوسرے کی کرتے ہیں, کبھی خوشی کے نام پہ, کبھی غم کے نام پہ. تو ایک معیار رکھیے, اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش آپ کر بھی نہیں سکتے اور کرنا بھی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوں گے. آپ الٹے چل پڑے, ایک پاؤں پہ کھڑے رہیں ساری رات, لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے. 10 دفعہ خوش ہوں گے, 1 دفعہ نہ کر دیں, ساری کی کرائی ضائع ہو جائے گی. تو زندگی میں ایک اصول بنائے کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے, ناراض نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے, سب کو ہی آتی ہے نا, یعنی کوئی مظلوم ہے تو آپ اس کو ظالم کے چنگل سے آزاد کرائیے, اس کا ساتھ دیجیے, لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں آپ سمجھیے گا, کیونکہ یہ سبق آج ہماری امت کو بھولا ہوا ہے. فرمایا, اسے ظلم کرنے سے روک دو, یہ اس وقت اس کی مدد ہے. چلیے اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں, کیونکہ آیت بڑی اہم ہے, اور پارے کے آغاز میں یہ جو بھی شاعر اللہ کی بات ہوئی, تو یہ کسی بھی دین کسی بھی مذہب کی بیسک چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کسی ملک کا جھنڈا, اس کا شاعر ہے, شعر ہے. کوئی کسی کے جھنڈے کو جلا دے, لڑائی کی دعوت ہے, پاؤں میں مسل دے. اسی طرح کچھ اسلامک ریچولس ہوتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ داڑھی, پردہ, اس کو دیکھ کر کس مذہب کا خیال آتا ہے؟ اسلام کا آتا ہے. سو داڑھی کا مذاق کرنا اسلام کا مذاق ہے, پردے کا مذاق. اسلام نے کچھ بیسک تعلیمات دی ہیں, پچھلے پارے میں پڑھ کے بھی آئے ہیں ہم. 4 شادیاں, حدیث میں حوروں کا ذکر ہے. کیا آپ کو مجھے ان چیزوں کا مذاق اڑانا چاہیے؟ ہماری یہ اوقات ہے. آج کوئی پاکستان سیکریٹریٹ کے سامنے کھڑا ہو کر اسلام آباد میں پاکستانی لا یا کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑانے لگ جائے, کیا سزا ہوگی اس کی؟ کوئی پاکستان کے نوٹ کو ڈسکارڈ کر کے نقلی جعلی نوٹ پیش کرے لوگوں کو اور کہے یہ گورنمنٹ نے جو نوٹ بنایا ہے یہ بیکار ہے, یہ میرے بنائے ہوئے نوٹ لو, کیا سزا ہوگی؟ میرا لے عمر قید کیا اس سے بھی بڑھ کر. بغاوت کوئی ملک برداشت نہیں کرتا, تو کیا اللہ اور اس کا رسول ہماری ہر مذاق اور ہر بات کا نشانہ بنے؟ آج سے ایک نیت کریں, ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے, لائک راہ فی الدین, لیکن کبھی کسی دین کی بات کا مذاق نہ اڑائیں, پلس دین والے کا مذاق بھی نہ اڑائیں. آج تو نام ہے لفظ مولوی لطیفوں میں, اور لطیفے بھی ایسے زبان زد عام, آدھا جملہ بولوں گی پورا آپ خود کر دیں گے. نہیں کرنا اپنے مذاق. توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں بھی دیندار بنا دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اچھا رکھے. دوسری بات یہ کہ تعاون, آج نیکی میں تعاون کیوں نہیں کیا جاتا؟ جو بات چل رہی ہے اس پارے کے تھیم میں, اس کو آج اس آیت پہ سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم باعزت قوم ہیں. آج دین کے اوپر بھی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے وہ کیا؟ کہ وہ بندہ ہمارے فرقے کا ہو, ہمارے مسلک کا ہو, ہمارے گروہ کا ہو. اس کو ختم کیجئے. اسلام کے نام پہ اگر آپ مدد کرتے ہیں نا کسی کی, تو اسلام پھیلے گا. مثلا میں مثال دیتی ہوں, اس وقت ہم یہ ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتا پیچھے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ کچھ تو آپ کو دکھتے ہی ہیں, بہت سارے دکھتے ہیں ماشاء اللہ. یقین کریں جتنے دکھتے ہیں نا, اس کو کم از کم 10 سے ضرب لگا لیجئے. اتنے لوگ اس وقت بھی آپ کی اس مدد پہ کھڑے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. یہ سب کس نام پہ مدد کر رہے ہیں؟ کیا نور القرآن کے نام پہ؟ جس کو لفظ نور القرآن کی مدد کرنی ہے وہ جائے, وہ کل جائے گا, وہ آج ہی چلا جائے. میرے نام پہ جو بالکل بے نام ہے, جس کی کوئی ہستی نہیں, جس کا کوئی مقام نہیں, وہ آج نہیں گیا نا کل ضرور چلا جائے گا. صرف ایک کام, ایک کاز, کامن کاز آپ کو ادھر اگر آج لا کے بٹھایا گیا نا, یہ آپ کے قدم اب کبھی نہیں روکے گی. اس شہر میں یہ صرف ایک قرآن نہیں ہے, ایسے ہزاروں قرآن آپ پڑھے پڑھائیں گے. شرط ایک ہے کہ آپ اپنی اس مختصر سی زندگی میں اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا پیسہ لگے گا, آپ خوش ہوں گے, آپ کا وقت لگ رہا ہے آپ خوش ہو رہے ہیں, آپ کی سکلز لگ رہی ہیں آپ خوش ہو رہے ہیں. لوگ خود لے کے پھرتے ہیں, ہم سے کوئی کام لے لیں, ہمیں کچھ کام کر دیں, ہمارے بچوں سے کام لے لیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا کام ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں, تعاون علی البر و تقوی. اپنی قبر کو یاد کریں, پہلی رات کو یاد کریں قبر میں, من ربو کا, من دینو کا, من رسول, ماں دینو کا, من رسولو کا. وہاں کسی گروہ کا نام نہیں آنا, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت زیادہ تو نہیں لیکن کئی دفعہ ایسے تجربات ہمیں بھی ہوتے ہیں، بڑے شوق اور ذوق سے لوگ کسی شہر یا ملک میں دعوت دیتے ہیں اور جو وہ دو چار اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پھولے نہیں سما رہے ہوتے، بڑے لوگ ہیں وہاں، بڑی کلاسیں ہوتی ہیں، دیکھیے گا یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، فلاں مسجد الحمدللہ 90% تو ٹھیک رہتا ہے لیکن 10% ان کے منہ لٹکے ہوئے دکھی اور رونے والے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، وہ کہتے نہیں نا وہ آپ کی باجی ہمارے مسلک سے نہیں ہے، وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، ہمارے گروہ سے نہیں ہے، یہ سارے مسلک اور گروہ سارے قبر سے باہر رہیں گے، صرف اور صرف اللہ کے لیے تعاون کیجیے۔ آج امت کو جو گروہ بازی، فتنے بازی میں اور چیزوں میں ڈال دی ہے نا، اس نے آج دین کی روح ختم کر دی۔ آخری بات کر کے آگے چلتی ہوں، دیکھیے کہ نام پہچان ہوتا ہے، جیسے اب آپ دیکھیں ہر جگہ ویب سائٹ پہ نام موجود ہے نا، کیوں ہے کہ آپ ویب سائٹ سے مزید علم لے لیجئے، کچھ بھی کر لیں، میرا نام ایک تعارف ہے، نام ہی نہ ہو تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کون ہے، ٹھیک ہے نا، دیٹس اٹ۔ جماعتیں، گروہ بہت اچھی بات ہے، یہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، وی آر گیونگ اے پلیٹ فارم، جماعت ہے، پلیٹ فارم ہے، اس سے خوبصورت کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا، وہ لوگوں کو جوڑتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، مقصد ہے۔ پچھلے دور میں یاد رکھیے، جو آج سے 50-60 سال پہلے کا دور گیا، وہاں چھوٹے چھوٹے گروہ بنے تھے، آج تحریکوں کا دور ہے، جتنی خرابی پھیل گئی ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم سے نہیں ہوگی۔ اس وقت ہم مسلمز کو ایک تحریک کی صورت میں اس قرآن کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ناموں سے، گروہوں سے بے نیاز ہو کر یہ کام کرنے والا بنا دے، ورنہ کل ان لوگوں کو بہت حسرت ہوگی جنہوں نے صرف اپنے نام کو بچانے کے لیے دوسرے کا نام پیچھے کر دیا اور یہ سوچ لیا کہ شاید ادھر لوگ چلے گئے تو پتہ نہیں ہمارے پاس ہی نہیں آئیں گے۔ اللہ ہمیں اس تعصب سے بچا کے رکھے۔ اب اس کے بعد کچھ حلال اور حرام کی باتیں جو بہت ساری آپ کو اس صورت میں ملیں گی۔ شکر کریں آپ روزے کے بغیر یہ صورت پڑھ رہے ہیں، جب روزے میں اتنی کھانے کی چیزیں سنتے ہیں تو بڑا روزہ لگتا ہے بعد میں۔ آئیے دیکھیے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت۔ یہ میری زبان تو نہیں نا پاک ہو گئی، ہم جب چھوٹے تھے نا تو یہ بات سنی ہوئی تھی کہ جو لفظ سور بول دے 40 دن تک زبان ناپاک ہو جاتی ہے، خنزیر کہنا چاہیے۔ دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر کس کو نہ کھاؤ، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ کون سا ہوتا ہے، کسی صاحب قبر کی قبر پہ جا کر بکرا چھترا ذبح کرنا، یہ سوچنا کہ اس کے ذریعے وہ قبر والا خوش ہوگا۔ دیکھیے فرق سمجھیے گا، انشاءاللہ زیادہ بات کروں گی سورۃ الانعام پہ، تھوڑے سے آپ اور مینٹلی میچور ہو جائیں، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے دور جاہلیت میں ایک منت مانی تھی، اور وہ کیا تھی کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں بوانا وادی میں جا کر ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ کوئی وادی تھی مکہ سے دور۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے یہ منت کیوں مانی، کہا ایسی؟ اب سوال یہ تھا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کیا میری اس منت کی کوئی حیثیت ہے، کیا میں یہ کام کروں؟ آپ نے اسے 3-4 سوال کیے، کیوں مانی تھی منت، وہاں جا کے کیوں، کیا ادھر کوئی کنواں ہے جس کو لوگ بڑا متبرک سمجھتے ہیں، کیا وہاں کوئی قبر ہے جس کا طواف ہوتا ہے، کوئی درخت ہے جس کو لوگ متبرک سمجھتے ہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسے ہی جیسے ہم سوچتے ہیں کہ مشکل کام کریں گے تو اللہ زیادہ خوش ہو جائے گا۔ ہاں تو اللہ کے نبی نے جب ساری طرح سے تحقیق کر لی، پھر کہا جا تو اپنی منت کو پورا کر دے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس نے ایک بکرا ذبح کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے صدقے کا بکرا، آپ جوہر آباد کے کسی قصاب کے پاس چلے جائیں اور اللہ کے نام پر ایک بکرا ذبح کریں، غریبوں کو اس کا گوشت کھلا دیں، بہت پیاری بات ہے، رد بلا ہوگا۔ آپ کہتے نہیں یہاں نہیں کرنا، اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور مثال ہے کہ ٹھٹھا لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کسی قبر کے قریب جا کر ذبح کرتے، یہ منع ہے کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرما دے۔ اور کیا منع ہے، اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا۔ صرف قرآن کا ترجمہ لوگوں کا شرک ختم کر سکتا ہے، واضح لفظ ہے کہ کسی آستانے پہ لے جا کر کچھ ذبح کرنا اس کو آپ نہیں کھا سکتے. نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. یہ سب افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے. یہ الیوم کو ہائی لائٹ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت, وہ وقت جب دین اپنی اصل میں خوبصورتی کے ساتھ چمک چکا تھا. فرمایا اب وہ تم سے مایوس ہو چکے ہیں, بس تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر لیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی, اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. ہائی لائٹ کریں اس آیت کو, بہت پیارا میسیج ہے اس کا. اور وہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تم پر تمہارا دین پورا کیا. پہلی چیز کہ ہے اکمل تو, دوسری ہے اتمم تو, تیسری ہے رودی تو. یہ تین چیزیں آپ بھی کریں. پارے کا تھیم ذہن میں رکھ لیں, بلکہ دورہ قرآن کا تھیم, ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت قوم ہیں. اس سائد پہ پورا یقین رکھیے, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, کمپلیٹ وے آف لیونگ. ہمیں نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے. اسلام نے ہمیں کھانا پینا, جینا مرنا, خوشی غم سب سکھا دیا. آج وہ لوگ جو اسلام کے طریقوں پہ راضی نہ ہو کر غیروں کا طرز زندگی اپناتے ہیں, ان کے لیے یہ آیت قیامت کے دن حجت ہوگی. دوسری بات دیکھیے, یہ آیت اس چیز کی بھی دلیل ہے کہ دین جب بن رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, احکامات آ رہے تھے, چیزیں حلال بھی ہو رہی تھی حرام بھی ہو رہی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری آیتیں اتری. بعض کہتے ہیں یہ آخری آیت ہے, آخری دور کی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد اب دین کی کمپلیشن ہو گئی. آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں, آپ لکھنے کے دوران کمی بیشی کر دیں, اس کا چینج کر دیجیے, فونٹ چینج کر دیجیے, سب کچھ کر دیں. جب کتاب فارم میں وہ چھپ کے آ گئی, اب چینج تو نہیں کر سکتے نا. پھر کبھی دوبارہ چھپے گی تو پھر چینج کریں گے نا. اس سے دین میں نئے نئے کاموں کے اضافوں کی طرف بھی اشارہ ملتا. جب مسلمان دین کے نام پر کچھ کام کرے اور کہا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کرتے تھے یا آپ کے اصحاب بھی نہیں کرتے تھے, تو لوگ کہتے ہیں پھر کیا حرج ہے, منع بھی تو نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا تھوڑا سا کانوں کو ٹکرائیے. اصل دین وہ ہے جس کی دلیل یا تو اللہ سے ملے قرآن میں, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی حدیث سے ملے, یا سیرت میں سے ملے کہ آپ نے خود کیا, اور چوتھا سورس صحابہ ہیں. صحابہ کے عمل سے کوئی چیز مل جائے اور نبی نے ان کو منع نہیں کیا, یہ بھی دلیل ہے. اس کے بعد ہر چیز پہ کوسچن ہو سکتا ہے. آج دین کے نام پہ آپ کچھ بھی کریں, سال کے کسی مہینے میں کریں, کسی موقع پہ کریں, ایک دفعہ ضرور جا کے چیک کیجئے کہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریب کے لوگوں نے وہ کام کیا کہ نہیں کیا. اللہ تعالی ہمیں سچے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پابندیاں لگانے کے بعد اب کچھ رخصتیں. فرمایا لہذا حلال اور حرام کی جو قیود یا پابندیاں تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو, تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یاد رکھیے کہ حلال اور حرام آج نہیں ڈیسائیڈ ہوا. حدیث میں ملتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. ابو طفیل کہتے ہیں کہ آدم کے وقت سے لے کر آج تک یہ چاروں چیزیں حرام ہیں جس کا ذکر ادھر آیا ہے, مردار, خون, سور کا گوشت اور اللہ کے ماں سوا دوسروں کے نام کی چیزیں کھانا. اسی طرح یہ جو آیت ہے نا الیوم اکملت لکم, اس پہ یہود نے بڑا رش کیا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا جو یہودی تھا, کہنے لگا کہ یہ آیت اگر یہود پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن عید اناؤنس کر دیتے, کیونکہ ان کو بڑا اچھا لگ رہا تھا نا کہ کمپلیشن ہو گئی. جیسے آج آپ سن رہے ہیں, جس دن یہ دورہ قرآن پورا ہوگا اس دن آپ کو ایک اچیومنٹ کا احساس ہوگا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ تم پہ یہ آیت اتری, اگر ہم پہ اترتی تو ہم بڑے خوش ہوتے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یاد رکھو, ہم پہ بھی یہ آیت جس دن اتری تھی وہ عید کے دن سے کم دن نہیں ہے. کیوں؟ نمبر ایک عرفہ کا دن تھا حج کے دنوں میں سے, اور دوسری بات ہے جمعہ کی شام کو اتری تھی اور ہم میدان عرفہ میں تھے. یہ بخاری کی روایت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسی آیتیں جو خاص مواقع پہ اترتی ہیں ان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کے سامنے یہ آیتیں اترتی تھی, اور کتنے خوش قسمت ہیں آپ سب جو آج ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں. آپ وہ پیور علم لے رہے ہیں جو اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی پہ اترتا تھا, اصحاب رسول آپ کی زبان سے سنتے تھے, اور آج آپ اور میں اس کو اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں. شکر کیجئے, ایک دفعہ دل کے شعور سے کہیے الحمدللہ. سب نے کہا ہے, اتنے ہی آرام سے بات کرتے ہیں ہم, دل کی پکار کے ساتھ کہ الحمدللہ. یہ آواز کہاں سے نکلی اب؟ چلیے پھر ایک دفعہ پھر کہہ دیں. آپ کو میں بار بار کیوں کہلواتی ہوں الحمدللہ؟ آپ سورت ابراہیم کے آیت 7 میں پڑھیں گے, وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جتنا شکر کریں گے نا اتنی نعمت بڑھے گی. تو چاہتے ہیں یہ علم کی میں نعمت بڑھے, تو پھر ایک بار پھر کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین. پھر حلال حرام کی کچھ چیزیں, لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال ہے, کہو تمہاری ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں, اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو, جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو, وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو, البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو, اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ہمارا دین طیب ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ کیونکہ شراب خبیث ہے. جوا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جوئے کا مال طیب نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا, تین چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں, گدا, عورت یا سیاہ کتا, یعنی ان میں سے کوئی بھی آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹتی ہے. اس پہ حضرت عبید نے سوال کیا, اللہ کے نبی سیاہ کتے کی کیا حیثیت ہے, یعنی اس کی کوئی خاص بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے. مسلم کی روایت ہے. تو اب یہاں جو کتے کے ذریعے شکار کی بات ہوئی, تو اس کو سمجھ لیجئے کہ عربوں کے لیے شکار اونلی سورس تھا گوشت حاصل کرنے کا, اور ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا. ٹیمپٹیشن ہوتی تھی ان کو شکار کے جانور کو دیکھ کر, تو یہاں یہی بتا دیا کہ اگر تم شکار کرتے ہوئے خود نہیں کر سکے اور کسی جانور کی مدد لے لو اور اس کو سدھا لو تو اس کی اجازت موجود ہے. لیکن دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ کھانا جس پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس پہ شیطان داخل ہو جاتا ہے. حضرت حذیفہ کی روایت ہے, کہتے ہیں ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, ایک لڑکی باہر سے آئی. آپ بھی نوٹ کیجئے گا, جب دسترخوان لگتا ہے نا, اور خاص طور پہ جن گھروں میں بچے ہیں, بچہ فوراً آ کے جھپٹے گا, جو بھی رکھیں گے نا سب سے پہلے پکڑے گا. فرمایا بالکل ایسے ایک بچی آئی جیسے کوئی اس کو دھکے دے رہا ہو, اور آتے ہی اس نے لقمہ اٹھانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ تھام لیا. ابھی اس کا ہاتھ تھام ہے, پیچھے سے ایک عرابی یعنی بددو ان پڑھ سا شخص آیا, اس نے آ کر پیالے میں ہاتھ ڈال دیا. آپ نے اس کا بھی ہاتھ تھاما. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا, جب کسی کھانے پر بسم اللہ نہ کہی جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال قرار دے لیتا ہے. پہلے شیطان اس بچی کی صورت میں آیا تاکہ کھانے میں ہاتھ ڈالے, یعنی بسم اللہ سے پہلے ہی کھانا شروع ہو جائے, اور پھر عرابی کے ساتھ آیا, اور آپ نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس وقت شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کی صورت میں میرے ہاتھ میں ہے. مسلم کی روایت ہے. کیا پتہ چلا؟ جب بھی کھانا لگائیں بسم اللہ کے بغیر کبھی بھی شروع نہ کریں. بچوں کو بھی سکھائیں بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں تاکہ شیطان سے ہم بچیں. پھر فرمایا, آج تمہارے لیے ساری چیزیں حلال کر دی گئیں, اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے, اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں, خواب اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے, یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کرنے کے نکاح میں ان کے محافظ بنو, نہ کہ یہ ذات شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. یہ ہے وہ آیت جس کی بنیاد پہ اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے, لیکن شرائط کے ساتھ. وہ عورت صحیح اہل کتاب ہو, آج کے دور میں ایتھیس ڈائگنوسٹک نہ ہو اور چھپی دوستیاں نہ ہوں. لیکن افسوس ہے کہ آج اگر کوئی کسی غیر مسلم عورت سے شادی کرتا بھی ہے تو اس سے پہلے تو وہ کئی سال مہینے ساتھ رہ چکے ہوتے. ہمیں اپنے جوان بچوں کو اس کی بھی دعوت دینی ہے. الحمدللہ اس ملک میں تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں جو بچے تعلیم کے لیے جاتے ہیں, جابس کے لیے جاتے ہیں, اس یوتھ کے نام یہ میسج ہے. یاد رکھیے کہ جو بچی یا لڑکی آپ کو پسند آئی اپنے لیے, وہ کل آپ کے بچوں کی ماں ہے. ایک مسلم اور غیر مسلم کی شادی کتنی بے جوڑ ہے، اس کو چند جملوں میں سمجھیے گا۔ دیکھیے، شوہر بیوی کے بیچ میں جتنی بھی موافقت ہوگی، لائک مائنڈڈنیس ہوگی، اتنی زندگی اچھی گزرے گی۔ اب ایک مرد ہے مسلم، عورت ہے غیر مسلم، شادی ہوئی، یہاں مولوی صاحب ہے، خطبہ نکاح ہے، ادھر آگ کے پھیرے ہیں، ادھر سلیپ کو سلام کرنا ہے، اختلاف ہے۔ گھر لے آئے لڑکی کو، عشاء کا وقت آیا، مرد کو نماز پڑھنی ہے، عورت کے اوپر نماز فرضی کوئی نہیں۔ شوہر بیوی بی ساتھ رہے، مرد طہارت کا اہتمام کرتا ہے، عورت کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں۔ فجر ہو گئی، فجر کے وقت مرد مسجد جاتا ہے، عورت بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، جمعہ کا دن تھا آج کی طرح، مرد گیا جمعہ پڑھنے، عورت نہیں جا رہی، یہ گھر کتنے دن چلے گا؟ اتنی بے جوڑ شادی کبھی نہیں نپتی۔ حضرت عمر نے تو اپنے دور میں ان شادیوں پہ پابندی لگا دی تھی، لیکن اللہ نے اس پابندی کو کنڈیشنل رکھا۔ میں کیا کہوں گی آپ کو، اگر آپ میں سے کسی کا بچہ باہر جاتا ہے، اسلام کا ستون بن کے جائے، یا جو اس وقت باہر سے سن رہے ہیں لوگ، آپ اپنے 15 سال کے بچے کو اسلام کا ایک ایسا خوبصورت نمونہ بنا چکی ہوں کہ وہ جب کسی غیر مسلم لڑکی کو بھی اگر اپنے لیے پسند کرے تو وہ اس کو مسلمان کرے گا، نہ کہ وہ اس کو کفر پہ لے جائے، تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ایسے ایسے بے جوڑ رشتے، اور پھر جو وہ بچے ہیں آگے، میں آپ کو سناؤں، آپ رونے لگ جائیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ باپ مسلمان اور ماں غیر مسلم ہے نا، تو بچوں کا کوئی تیسرا ہی دین بن جاتا ہے۔ آج ہماری نسلیں رل رہی ہیں، میں تو اس دفعہ آزاد ہوں ان باتوں سے، کیونکہ ہر سال جب میں بات کرتی ہوں، میرے سامنے موسٹلی وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی واقعہ ادھر ادھر سے سنا ہی ہوتا ہے، تو مجھے اتنا دکھ محسوس ہوتا ہے کہ یہ امت کہاں پنپے گی۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دین اسلام کے بیسکس پہ قائم رکھیے، انشاءاللہ پھر وہ خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ ایسی ہے، گندگی میں خوشبو ڈال دیں گے تو وہاں کی گندگی کم ہوگی، بیڈ سمیل نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ تربیت میں یہ چیزیں ڈالیں کہ کبھی بچوں کو تنہا ہونا بھی پڑتا ہے، آپ اور میں بچوں کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے، لیکن ان کے اندر ایسی خوبصورت دیواریں کھینچ دیں کہ یوسف علیہ السلام کی طرح یہ کوئی برائی کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ پھر فرمایا، آپ نماز وضو کی بات ہے، دیکھیے واحد مقام ہے قرآن کا جس میں اشارتاً وضو کا ذکر ہے۔ سارا وضو کہاں سے سیکھتے ہیں آپ اور میں؟ حدیث سے۔ تو یہ حدیث کی اہمیت کی بھی بات ہے، لوگ حدیث کو نہیں مانتے تو نہ جانے وضو کیسے کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پیچھے رہ گئے، جب آپ واپس آئے تو ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، عصر کی نماز کا وقت کافی دیر پہلے ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے جلدی جلدی اپنے پیروں کو چھونا شروع کیا اور وضو جلدی میں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اونچی آواز سے پکارا، لوگوں وضو کو کامل کرو، اچھا وضو کرو، اور ان ایڑیوں کو خرابی ہے آگ سے لگنے کی، یعنی سوکھی ایڑیاں جہنم میں جائیں گی۔ ویل للعقاب، بخاری کی روایت ہے۔ عمل کی بات کیا ہے؟ پہلی بات ہے اپنے لیے، پھر اپنے بچوں کے لیے، وضو کو خوبصورتی سے کریں۔ آپ خواتین کو خوش کرنے کے لیے کہتی ہوں کہ وضو کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، جو آپ کا کہیں جانے سے پہلے تیار شیار ہونا ہوتا ہے۔ شادی میں جانے سے پہلے کیسے تیار ہوتے ہیں؟ کتنی دیر لگاتے ہیں؟ اور گھر کی شادی ہو اور اپنی ہو تو وہ منٹ نہیں، گھنٹے، اہتمام سے جاتے ہیں نا۔ جتنے آرام سے تیار ہو کے جائیں گے وہاں اتنا انجوائے کریں گے، اور کبھی کسی دوست کے کسی گھر والوں میں سے زبردستی مجبور کرنے پہ جانا پڑ جائے بغیر تیاری کے، سارا وقت کانشیس رہیں گے۔ بس نماز اللہ سے ملاقات ہے، اور وضو اس ملاقات کی تیاری ہے۔ آپ کے وضو کرنے سے پتہ چل جائے گا آپ کس دل سے یہاں جائیں گے۔ تو اپنی وضو کو انشاءاللہ خوبصورت کرنا. بعض بچوں کو وضو زیادہ مشکل لگتا ہے, وہ کہتے ہیں نماز ضرور پڑھتے اگر وضو نہ کرنا پڑتا. اور میں ایک ایسے بچے کو بھی جانتی ہوں کہ فجر کے وقت آنکھیں یوں میچ کے وضو کرتا تھا. کیوں؟ کہ آنکھیں نہ کھل جائیں, نیند کھل جائے گی. تو یاد رکھیے کہ وضو میں جسم کے ہر عضو کے اوپر پانی پہنچنا لازم ہے, ناخنوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا وضو کرنے والا بنائے. اور وضو کرنے سے آپ کہتے ہیں جسم سے گناہ جھڑتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں. نماز نبی میں پہلی حدیث ہے وضو کے باب میں, اگر آپ جا کے پڑھ لیں, شروع میں بھی ہے اس میں کہ وضو سے ہاتھ کے گناہ, ناک کے گناہ, زبان کے گناہ, چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں. تو وضو سے پیار کریں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا سا وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو, اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے. یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اللہ سے ڈرو, اللہ دلوں کے راز تک کو جانتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. دعا کریں آمین. اللہ ہمیں اسی کی توفیق دے. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ, عدل کرو. یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں, تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا کے رکھنا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اس اللہ کی اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا ہے, جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے قاتلانہ حملے ہوئے اور اللہ نے آپ کو بچا لیا. بلکہ میں نے کہیں پڑھا کہ سب سے زیادہ جس ہستی پر قتل کی کوششیں کی گئیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیا بگاڑا تھا اللہ کے نبی نے لوگوں کا؟ اللہ کو ایک کہنا. جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں نا تو بہت سارے اپنے بیگانے بن جاتے ہیں, لیکن غم نہ کیجیے, بہت سارے بیگانوں کو اللہ آپ کا بنا دے گا. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا. ایک قتل کے واقعے کی طرف اشارہ اس لیے کہا جا رہا ہے حال ہی میں کیا, جبکہ گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا, مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا, ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے, تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی, تو در حقیقت اس نے سوا سبیل گم کر دی. یہاں بھی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. چند کاموں کے ساتھ اللہ کی مدد مشروط ہے. دیکھیے آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آئے؟ آف کورس چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے اس ملک پہ اللہ کی مدد آئے؟ بالکل چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری آرگنائزیشن پہ, ہمارے گروہ پہ, ہمارے سکولز میں, ہمارے ہاسپٹلز میں اللہ کی مدد آئے, چاہتے ہیں نا؟ تو اس کا جواب ادھر لکھا ہوا ہے. نمبر ایک, اللہ کی مدد لانے کی شرط, نماز قائم کرنا. پڑھنی نہیں, قائم کرنی ہے. اسٹیبلش دا پریئرس, یعنی وہ نماز تمہاری زندگی میں دکھے بھی, کیونکہ نمازی بندہ پھر وہ نہیں ہوتا جو بے نمازی ہو. دوسری بات, زکوٰۃ دینا, رسولوں کی تصدیق, ان کی مدد کرنا, اور سب سے بڑھ کے یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرض دینا. صحابہ کرام اپنی دولت کا سب سے بہتر مصرف قرض حسنا کہتے تھے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. جب ہم مسلمانوں کے مال کا سب سے بڑا مصرف اللہ کے دین کو سپورٹ کرنا ہوگا, تب دین کے اس پودے پہ بہار آئے گی. غریبوں کو لوگ دیتے ہیں, یتیموں کو بھی دیتے ہیں, این جی اوز بنی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے کہ زلزلہ آ جائے پوری دنیا سے مدد آتی ہے, سیلاب زدگان کے لیے ایڈ آتی ہے, لیکن اسلام کو پھیلانے پہ کون لگائے گا؟ کبھی آپ نے سنا کہ غیر مسلم اسلام کو پھیلانے پہ لگاتے ہیں؟ وہ ہم لگائیں گے، میں لگاؤں گی۔ میں اگر اپنے اسلام پہ نہیں لگاؤں گی تو کون لگائے گا؟ اور اگر میں نے اسلام پہ نہیں لگانا تو میں نے کس پہ لگانا ہے؟ صرف اپنے جسم کے اس بت پہ؟ اس کو آسائشوں میں مبتلا کرنے میں آپ جتنا اپنی نعمتوں کو، اپنے مال، اپنے گھر، اپنی اولاد، اپنی سکلز کو اللہ کے راستے میں شیئر کرتے جائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ لگاتے آپ دین پہ ہیں، مدد آپ کی دنیا کے کاموں میں ہوگی۔ ہم دعائیں کراتے ہیں، ہم بعض دفعہ وظیفے پڑھتے ہیں، ہم اپنی دوستوں کو بلا کر ایک ایک سپارہ دیتے ہیں کہ ذرا قرآن پاک پڑھ جاؤ، ہمارے اوپر یہ مشکل آئی ہے۔ آپ کو کیا پتا مشکلیں کہاں سے جاتی ہیں؟ میں چھوٹی سی مثال دے کر آگے چلتی ہوں۔ ایک عورت ہے، چھوٹے بچے کی ماں، بیل بجتی ہے، باہر دو خواتین دکھتی ہیں، ایک کہتی ہے کچھ دے دو، بھیک مانگ رہی ہے، دوسری کہتی ہے میں آپ کے اس بچے کو دیکھوں۔ وہ آ کے آپ کے بچے کو دیکھتی ہے، اس کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے، نہلاتی ہے، اسے بہت پیار کرتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ دونوں کے ساتھ کیا ایک ہی معاملہ کریں گے؟ وہ جس نے بھیک مانگی نا، کوئی 100 یا 50 کا چڑا مڑا نوٹ نکال لیں گے، اس کو دیں گے، کہو گے معاف کرو۔ دوسری عورت کو پرکھ ہے، پہلے ہی آپ تلاش میں تھے کہ کوئی خاتون ملے جو آپ کے بچے کو دیکھے، آپ اسے کہیں گے جاب کرو گی؟ کرنے کام؟ ہاں، آپ اس کو جانے ہی نہیں دیں گے۔ اور صرف وہ نہیں دیں گے اس کو جو اس سے آپ نے باندھا ہے، آپ اپنے دل سے اور بھی دیں گے، کیونکہ وہ آپ کے بچے کو دیکھ رہی ہے، اور اس کے آنے سے آپ کا بچہ بھی خوش ہے، اور آپ بھی بہت سارے کاموں میں اپنے آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ اب ایک جملہ سنیں جو میرے لیے آپ کئی دفعہ سنیں گے دورہ قرآن سے، اگر اللہ نے میری زبان پہ ڈال دیا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کی خدمت کرتا دیکھ کر خوش ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ اپنے دین کی خدمت کرتا دیکھ کر لوگوں کو خوش ہوتا ہے۔ اور جس طرح ایک ماں مانگنے والے کو اتنا نہیں دیتی جتنا خدمت کرنے والے کو دیتی ہے، اس طرح اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو تو وہ دیتا ہے جس کا لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج اسلام کا بچہ پاؤں میں ہے، آج اسلام رول رہا ہے، دکھ کی بات ہے، ہر ایک ستیلے بچے کی طرح اس کو گالی دے جاتا ہے اور ہر الزام اسلام پہ لگاتا ہے۔ اس وقت میرا آپ کا کام ہے، میں نے اپنے اسلام کی عزت نہیں کرانی تو کون کرائے گا؟ اور اسلام کی عزت ہم کر ہی نہیں سکتے اسلام کو سمجھے بغیر۔ تو اس وقت اس قرآن کا پڑھنا، اس میں سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرنا، یہ پہلا سٹیپ ہے اسلام کو ابھارنے کا۔ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ذریعے اسلام کو عزت دے اور اسلام کے ذریعے ہمیں بھی عزت دے۔ دنیا میں لفظ مسلم باعزت نام بن جائے، لوگ اسلام کے نام پر کہیں کیا ڈیسنٹ اور مہذب لوگ ہیں۔ ایسا کردار اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دے دے کہ جس کو دیکھ کر وہی بات کے کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ کو برے صغیر پاک و ہند میں جب مسلمان تھے اور بھی لوگ تھے تو اسلام کا کردار کیسے خوبصورت تھا۔ محمد بن قاسم کا نام تو سب نے سنا، سندھ میں رہنے والوں کے لیے تو یہ نام ویسے بھی بڑا اہم ہے۔ طائف سے اٹھا ہوا ایک بچہ جو اللہ کے نبی کے صبر ہی کا بدلہ تھا جو آپ نے کیا طائف کے واقعے میں، وہ شخص اٹھتا ہے اور سندھ کو فتح کرتا ہے۔ ہندوؤں نے اپنے مندر میں محمد بن قاسم کی شبی کا ایک بت بنایا ہوا تھا۔ اب انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے بنا لیا، اور کہتے کیا تھے؟ کہتے تھے اتنی خوبیوں والا شخص انسان نہیں ہو سکتا، یہ بھگوان ہے، یہ ہے کردار۔ آج اگر ہم میں سے ہر بچہ محمد بن قاسم جیسے کردار کا حامل ہو تو دیکھیے، باہر کی یونیورسٹیز نہ صرف ڈگریوں کے لیے بلائیں، تعلیم کے لیے بلائیں، بلکہ جانے ہی نہ دیں۔ آج ہمیں اپنی مسلم ٹیلنٹ کو ابھارنا ہے۔ ماں دے دے دین علم، اور باہر کی یونیورسٹیز دیں آپ کو تعلیم، بیسٹ کمبینیشن ہے۔ جہاں آپ کے بچے جائیں گے یہ پھول اور پتیاں بن کے بکھریں گے، اور ساری دنیا میں اسلام آنا بھی اسی سے ہی ہے۔ صرف اس چھوٹے سے زمین کے خطے کو سیدھا کر لیں، سب سے زیادہ لوگ آپ کے بچوں کو باہر بلائیں گے، کیونکہ اسلام کے پاس جو تربیت کا نظام ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ اپنی جان، مال، وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے وعدے بھی پورے ہوں گے، برائیاں بھی دور ہوں گی۔ ایک ایک کر کے قرآن آپ کی میری برائیاں دور کرے گا، ایک دن میں نہیں ہوگا، لیکن ہوگا انشاءاللہ. اور پھر آخر میں وہ جنت ہے جن کے نیچے چشمے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سارے وعدے ہمارے حق میں پورے فرمائے. پھر ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. ہائی لائٹ کریں, وعدے توڑنا, کمٹمنٹ کر کے نہ نبھانا, کہہ دینا کروں گی نہ کرنا, آؤں گی نہ آنا. اللہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ اللہ اس بندے کو رحمت سے دور کر دیتا. آج ہمارا تو مزاج ہی بن گیا, بات کہہ دیتے ہیں, کرتا کون ہے. اللہ اصلاح فرما دے. دوسری سزا کیا ملتی ہے وعدے توڑنے سے؟ کہ ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کو الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں, یعنی اپنے انٹرسٹ کی خاطر احکامات کو بدلتے ہیں. جو تعلیم ان کو دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں. حقیقت ہے آج پچھلی قومیں اپنے حصے تعلیمات کے بھول چکیں. اور یاد رکھیے, افسوس کے ساتھ کہوں گی, اگر ہم نے اپنی نسل کو یہ قرآن نہ پڑھایا نا, تو ایک وقت آئے گا یہ بھی بھول جائیں گے, ان کو یاد بھی نہیں ہوگا. ایک بچی ایک موقع پہ کہیں ملی, یہ ہمارے اپنے ارد گرد کی باتیں ہیں, جب ان کے گھر میں گئی تو جائے نماز دیکھا, نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, کہنے لگی میری دادی بھی پڑھتی تھی. ساری بات میں سے جو اندر سے بات نکلی, اس لڑکی کا باپ مسلمان تھا, ماں غیر مسلم تھی. اب بچی وہ کچھ بھی نہ بنی, وہ خود کو مسلم نہیں کہتی, بٹ وہ کہتی ہے کہ میری دادی پڑھتی تھی نماز. کہیں ہمارے بچے بھی نہ یہ کہنے لگ جائیں کہ میری امی نماز پڑھا کرتی تھی اور میرے ابو مسجد جایا کرتے تھے. تو ان نسلوں کو ساتھ لے کر دین کے سفر میں چلنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں یہ ان سے عین متوقع ہیں. لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. یہاں دعا کے طور پر ایک دعا مانگیے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو رخ کو تڑپا دے. آمین تو کہہ دے. دیکھیے یہ ماؤں کی دعائیں ہوں گی. آج ہمارا ضمیر جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ برائیوں پہ روکتا بھی نہیں ہے, سب کر رہے ہیں تو کرنا پڑے گا. آج اندر تڑپ نہیں ہے. دیکھیے ہیٹ اپ ہوں گے نا تو ہی دوسری چیزوں کو جلائیں گے پکائیں گے نا. چولہا ہی ٹھنڈا ہے, کھانا کیسے پکے گا. آج کی ماں ٹھنڈی ہے معذرت کے ساتھ, نسلوں میں ایمان اس لیے نہیں آ رہا. تو یہ قرآن آپ کے میرے دل میں تمناؤں کو زندہ کر دے, قلب گرم آ جائیں, روحیں تڑپ جائیں. اب آرام سے بیٹھنے کے دن چلے گئے, اب تو انشاءاللہ قبر میں جا کر سوئیں گے. نم کا نو مت الروز, اتنا کام پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ابھی توحید کا اتمام باقی ہے. وقت فرصت کہاں ہے, کام ابھی باقی ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ دس دس دن کی شادیاں اٹینڈ کریں اور چھ چھ مہینے شادیوں کی تیاریاں کریں. ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے. سوری, ہم سے یہ امید بھی نہ رکھیے گا. ہم تو وقت بے وقت اگر خوشی غمی پہ اگر آپ کو کوئی میسج دعا کا دے دیں تو بھی بہت ہے, کیونکہ ہم مصروف لوگ ہیں. ساری امت کو دے کر ایسے لگ رہا ہے گھر گھر کھیل رہی ہے. ابھی ایک فنکشن ختم نہیں ہوتا دوسرے کی تیاری, ابھی ایک شادی بن کے نبھی نہیں ختم نہیں ہوئی دوسری کی تیاریاں. یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہے. امت مسلمہ اس لیے دنیا میں نہیں آئی تھی. جب تک ہم اپنی ذاتی زندگی کے تقاضوں کو دبائیں گے نہیں, دین کے کام نہیں ہوں گے. آج بھی جو لوگ نہیں یہاں موجود وہ بیچارے کتنی چکیوں سے گزر رہے ہیں, جانا آنا چاہتے ہیں نہیں آ پا رہے. تو تھوڑا ورک لوڈ کم کیا جا سکتا ہے. کیا کریں گے اتنا کما کر, کیا کریں گے اتنا کھلا کر. یاد رکھیں ہم اپنے بچوں کو سونے کے لک میں بھی کھلائیں گے نا, لیکن اگر یہ دین نہیں دیں گے تو وہ دنیا میں بھی خوش نہیں رہیں گے. آپ اپنی بچیوں کو سر سے پاؤں تک سونے چاندی سے تول دیں, مہنگے سے مہنگا جوڑا ان کو دے دیں, قرآن نہیں دیں گے نا تو خطرہ ہے کہ وہ گھر نہیں بسے گا. تعلیم اور تربیت پہ مال لگتا تھا ہمارے اسلاف کی ماؤں کا. یاد کیجیے امام ربی, باپ دور گئے کہیں اور ماں اپنی بیوی کو تھوڑے سے پیسے دے کے چلے گئے. کئی سال کے بعد آئے, بچہ جوان ہو چکا ہے, کچھ نہیں پتا کیا ہوا پیچھے. آنے سے پہلے گھر مسجد میں رکے, کہا دو نفل پڑھ جاؤں. جب نماز پڑھنے گئے وہاں اتنا پیارا چھوٹی سی عمر کا کالی داڑھی والا ایک جوان بچہ آپ کے جوان بچوں جیسا کھڑا تھا. قرأت سنی اس کی, مزہ آ گیا. کہا کتنا خوش قسمت باپ ہوگا جس کا یہ بچہ, کچھ نہیں پتا یہ کون ہے. وہاں سے نکلے گھر آئے, دروازہ نوک کیا, بیوی ملی, وہ ادھیڑ عمر ہو چکی. بیوی نے کوئی شکوہ نہیں کیا, آ گئی ہو آج, خوش آ گئی ہماری. کھانا پانی رکھا. کہنے لگا وہ جو پیسے دے کے گیا تھا اس کا کیا کیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں حسابی کتابی, اللہ ہدایت دے. کہا ابھی صبر کرو بتاتی ہوں. تھوڑی دیر گزری, گھر کا دروازہ نوک ہوا, وہی خوبصورت داڑھی والا بچہ اندر آتا. کہنے لگی جو پیسہ دے گئے تھے وہ اس بچے کی صورت میں تمہارے سامنے ہے, میں نے وہ سارا مال اس بچے کی تعلیم اور تربیت پہ لگایا. حیران ہو گیا, یہ میرا بچہ ہے؟ پھر رویا کہ جو ابھی دعا مانگ کے آئے ہوں, خواہش کی ہے, یہ تو میرا ہی بچہ ہے. تو ماؤں کو اپنا سارا سونا بیچ کر, ساری چاندی بیچ کر, باپوں کو جائیدادیں بیچ کر اگر اپنے بچوں کو دین سکھانا پڑے, واللہ یہ نفع کا سودا ہے, نقصان کا نہیں. ہم نے تو دین کو غریب کر دیا, فقیر کر دیا. مفت دیتے ہیں پھر کوئی نہیں لیتا, وہاں بڑی بڑی فیسیں دے کے لائنیں لگی ہوتی ہیں. میرے بس میں ہونا تو میں دین کی فیس لاکھوں میں رکھوں, اور ساری دین میں جائے گی, میری ذات پہ نہیں جاتی, کیونکہ ہم نے اس کو غریب سمجھا. مفت کتابیں دیتے ہیں لوگ, ایک ہی جگہ چار لیتے ہیں, وہ کوئی جوتوں میں چھوڑ جاتا ہے, کوئی باہر چھوڑ جاتا ہے. آج ضرورت ہے دین کا سٹینڈرڈ اونچا کرنے کی. دین کی کرسیاں ٹوٹی ہوئی, دین والے بیکار لوگ, دین دین غریب. ذرا سا دین اچھا دی کے کہتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کون سپورٹ کر رہا ہے, یہ آپ کو سپورٹ کون کرتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دین کی عزت کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائیں. فرمایا اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں, مگر ان کو جو سبق یاد کرایا گیا اس کا بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد کا بیج بو دیا, اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ ان کو بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے. اہل کتاب, بار بار اس پکار کو سنیے, اللہ نے کتنی حجتیں تمام کی ہیں. کوئی ایسے ہی تو اللہ کسی کو آگ میں نہیں ڈالتا. بار بار کہا جا رہا ہے آ جاؤ, اسلام کی طرف آ جاؤ, مسلمان ہو جاؤ. کیسے؟ اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے. یہ تھی یہود کی آپ سے دشمنی کی وجہ, کیونکہ اللہ کے نبی کے ذریعے ان کے پول کھل رہے تھے. یاد رکھیے, ہر دور میں دین کے نام پہ کچھ لوگوں نے اپنی منوپلی قائم کی ہوتی ہے. چند لوگ ان کو دیندار سمجھ کے جو وہ سیاہ سفید کہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. جب سچا قرآن کھلتا ہے تو وہ ساری خیانتیں کھل جاتی ہیں, تو وہ لوگ دشمن ہو جاتے ہیں حق بات کہنے والے کے. فرمایا بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس کی رضا کے طالب ہیں. آپ اللہ کی رضا میں آئے نا, چند سیکنڈ تک دوبارہ نیت چیک کریں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجبور ہو کے آیا, کسی کو دکھانے کے لیے آیا, چلو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں. پھر کل سے آپ نے آنے سے پہلے گھر میں سے نکلتے وقت اللہ کو ایک جملہ کہنا ہے, اے اللہ صرف تیری رضا پانے کے لیے جا رہی ہوں اور میری نیت کو سیدھا کر دیں. سب سے مشکل چیز نیت کو سیدھا کرنا ہے. جب رضا کی طلب ہوگی تو ملے گا کیا؟ سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. قرآن سلامتی ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. آمین کہیں. اپنے اپنے بچوں کو سوچیں پھر بولتی ہوں. قرآن میں غوطہ زن اے مرد مسلمان, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. شاعر کہتے ہیں کہ تم قرآن کو جب پڑھو گے نا, اس میں ڈوب ڈوب کے موتی نکالو گے نا, تو تمہیں ایک نیا کردار ملے گا, نیو پرسنالٹی. اور آپ کو بھی نہیں پتا, میں ابھی سے تھوڑا سا کہہ دوں, ابھی سے پلٹنا ہے تو پلٹ جائیں. یہ ایک مہینے کا سفر آپ کو ویسا نہیں رکھے گا جیسے آپ کل تھے. اتنے غیر مخصوص طریقے سے قرآن آپ کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی کو نکھارے گا کہ آپ خود بھی خود کو پہچان نہیں سکیں گے. قرآن کا پانی نہ پڑا ہوتا تو کئی لوگوں کی خوبیاں ان کے ساتھ قبر میں جا چکی ہوتی. قرآن آپ کو پگھلاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن سخت دلوں کو نرم کرتا ہے اور نرم دلوں سے خیر نکالتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اس قرآن کی ہدایت کو لینے والے بن جائیں. بخاری کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ہدایت اور نور ہے, جس نے اس کو پکڑ لیا وہ ہدایت پر آ جائے گا. پکڑنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ. جس نے اس کو چھوڑا اس نے خطا کھائی, وہ گمراہ ہو گیا. اللہ ہماری نسلوں کو اس قرآن کو پکڑنے والا بنا دے. یقیناً کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس کے ارادے سے باز رکھے؟ اللہ تو زمین و آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ درحقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین و آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے۔ ذرا سا مدینہ کا ماحول سامنے رکھ کر یہ ساری آیتیں آپ سنیں۔ تیسری دفعہ یہاں یہ آیت آ گئی ہے سورۃ مائدہ میں، اہل کتاب وہاں ارد گرد رہتے تھے، نبی کے قرب و جوار میں ان کی گھڑیاں تھیں اور اللہ پکار رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ، تعصب چھوڑ دو۔ کیا تعصب تھا مدینہ والوں کا؟ کہتے تھے یہ ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آیا، ہمارے فرقے، ہماری جماعت، ہمارے گروہ سے کیوں نہیں آیا، صرف یہ جھگڑا تھا وہاں۔ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کا یہی رونا ہے، حق چھوڑ دیا۔ یقین کریں مٹھی بھر لوگ تھے مدینہ میں، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہوتے واللہ ہی آج پوری دنیا پہ اسلام ہوتا۔ جتنا یہ آرگنائز گروہ ہے، جتنا یہ خوبصورت اور سٹل طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن وہ چند بڑوں نے تعصب میں آ کر اس دعوت کو نہیں مانا، ہم کیوں مانیں؟ پھر لوگ کہیں گے لو جی یہ ان کی بات سنتے ہیں تو پھر ہم بھی سنیں، ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ چودراہٹ کا مسئلہ تھا مدینہ والوں کا، اپنی لیڈرشپ جاتی تھی، لوگ کہیں گے اچھا جی ان کو بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے، پھر ہمیں بھی ان سے فائدہ ہوگا، اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ لیکن دیکھیے پوری نسل پیچھے انہوں نے دین سے دور چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار دعوت دے رہے ہیں، مان جاؤ اس رسول کو، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے، یہ اسی مشن کا راہی بن کر آیا جس پہ تم تھے کل تک، لیکن آج تم اپنے ناموں اور اپنی ذاتوں کو بڑا کرنے میں پڑ گئے۔ فرمایا یہ تمہیں دین کی واضح تعلیمات دے رہا ہے، یہ تمہیں دین کی واضح تعلیمات دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بن کر نہیں آیا، پس دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے۔ رونے کو نہیں دل کر رہا؟ دیکھیں آج ہم سب تو گناہ گار لوگ ہیں، کوئی ادھر بیٹھ کے نہیں قرآن سنے گا نا، تو چار گلی دور کسی اور کے پاس سنے گا، کوئی حرج نہیں۔ اب جب آپ سارے ہی کل کہیں اور چلے جائیں، اللہ کی قسم مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے، بس قرآن سنیں اور صحیح سنیں، وہ سنیں جس کے بعد خون گرم ہو، یہ نہیں کہ اور ٹھنڈے ہو جائیں کہ چلو بڑے نیک ہیں۔ لیکن جب لوگ نبی کی موجودگی میں آپ کی قدر نہیں کرتے تھے، نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لیکن ہم جیسے تو بہت، نبی جیسا تو کوئی نہیں۔ وہ مدینہ میں رہتے ہوئے نبی سے فاصلے پہ، مسجد نبی کے بالکل قریب ان کی گھڑیاں تھیں، اللہ کے نبی کی بات سنتے تو سیکھ جاتے نا۔ آج ہم نہیں حسرت کرتے، ہائے نبی کے دور میں ہوتے کبھی مت مانگے، آج کے بعد کبھی یہ جملہ نہ بولیے گا کہ اللہ تو مجھے کبھی نبی کے دور میں کرتا، واللہ ہی اس دور میں ہوتے تو نفاق کھل چکا ہوتا جیسے عبداللہ بن ابی کا کھلا تھا۔ یہ ہماری عزت کی جھوٹی شان اس لیے پڑی ہے کہ ہم دور کے دور کے لوگ ہیں، جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے نبی کے منہ سے سن کے نہیں مانا۔ ابو جہل کا کیا ایشو تھا؟ عبداللہ بن ابی کا کیا مسئلہ تھا؟ کعب بن مالک، کعب بن اشرف کا کیا ایشو تھا؟ اصل میں اندر سے بات اٹھتی ہے، بولنے والا کچھ نہیں کرتا۔ آپ کے اندر اگر طلب نہیں ہے، کوئی منہ کھول کے بھی پانی ڈالے گا پھر بھی گرا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس کی طلب پیدا کر دے۔ فرمایا اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ آج ہمیں بھی دیا اللہ نے الحمدللہ، لیکن آج دنیا کا نقشہ کیا دکھتا ہے؟ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ سب کچھ اللہ نے گوروں کو دیا؟ رنگ بھی ان کے گورے، آنکھیں بھی ان کی بڑی، سڑکیں بھی ان کی صاف، ہاسپٹل بھی ان کے خوبصورت۔ کیا آج وہ شکوہ نہیں سمجھ آتا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ؟ برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ. یہ سبق بھی اپنے بچوں کو پڑھا کے جائیں, کیونکہ آج ہماری نوجوان نسل کنفیوزڈ ہے, اور کنفیوژن کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ اسلام کا عروج نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں اگر وہ غلط ہیں تو پھر وہ کامیاب کیوں ہیں, اگر وہ کافر ہیں تو پھر ان کے ملکوں میں اتنا سکون کیوں ہے. تو اس کی وجہ سمجھ لیں. اللہ کو نام سے کچھ نہیں کام. مسلمان اچھا کام کرے گا دنیا میں عزت پائے گا, کافر دنیا میں اچھا کام کرے گا وہ بھی عزت پائے گا, اور مسلمان دنیا میں بگڑ جائے گا, خراب کام کرے گا یا کام کرنا چھوڑے گا وہ بھی تھپڑ کھائے گا. آج ہم اللہ کی پکڑ کا شکار ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں لے لے. اے برادرانِ قوم, اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا, ہے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. قوم امالکا کی طرف اشارہ. یاد رکھیے کہ جب فرعون ڈوب گیا تو بنی اسرائیل کا اگلا ٹارگیٹ کیا تھا؟ وہ بیت المقدس تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے وعدہ بھی دے دیا تھا, بس ایک دفعہ اٹھ کے چل پڑو, مدد تمہاری میں کروں گا, پکا وعدہ کہ تم اس زمین میں داخل ہو گئے. لیکن جتنا عرصہ یہ فرعون کے چنگل میں رہے تو بیت المقدس کے ارد گرد ایک قوم آباد ہو گئی جس کا نام امالکا تھا. بڑے سپر پاور قسم کے لوگ تھے. اب بنی اسرائیل کو کیا تھا؟ بس صرف ایک خانہ پوری کے لیے ہتھیار پکڑ کر اس جگہ جانا تھا, اور اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے. اللہ نے مدد کر دینی تھی, لیکن غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. فرعون کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل سست, کمزور اور حوصلے ہارے ہوئے تھے. تو اب ذرا دیکھیے کہ جملے کیا بول رہے ہیں نبی کے سامنے. کہنے لگے, موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. یعنی دشمن سے کو بڑے عزت باعزت طریقے سے خود ہی نکل جائیں, وہ نکل جائیں گے تو ہم فتح کا جشن مناتے ہوئے ہاتھ میں جھنڈے پکڑتے ہوئے نکل جائیں گے. ہاں وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں. ذرا سے اس جملے پہ غور کریں. کل بنی اسرائیل کا یہ جملہ آج کے مسلمان کا نہیں بن گیا. انا ہا ہونا قائدون, ہم تو بیٹھے ہیں, ہمیں تو فیشل کرانا ہے, ہمیں تو ابھی مہندی کی پلیٹیں سجوانی ہیں, ہمیں تو ابھی دعوت پکانی ہے, اور دین وہ اللہ خود کر لے گا. ہر اچھا کام کہتے ہیں اللہ کرے گا, اور ہر اپنی مرضی کا کام ہم خود کرتے ہیں. آج بھی تیہ کے اندر سے گزر رہے ہیں مسلمان. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. سستیاں دور کرنی پڑیں گی. اب سارے سست تھے, اس میں صرف دو لوگوں کو اللہ نے چنا, اور وہ کون تھے ذرا سا دیکھیے گا. اور کیا کہا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا. آیت 23, قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما, ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا, ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ. آج یہ دو لیڈر چاہیے یہاں بیٹھ کے علم کی اس محفل میں, جس پہ ہمارا گمان ہے کہ فرشتے بھی آئے ہوں گے. اگر کوئی کرسی خالی ہے تو وہاں ضرور فرشتہ ہوگا. یہاں بیٹھ کے دعا کرے اللہ ہمیں ایسے محسن دے دے, ایسے خوبصورت لیڈر دے دے جو آج ہمت توڑنے کی بجائے, حوصلے توڑنے کی بجائے ہمت بنانے والی باتیں کریں. آج کے دور میں مسلمانوں کو بہت آپٹامسٹک لیڈرز چاہیے, روشن مزاج بنانے والے. اور اگر آپ ہر وقت اسلام کو برا کہیں اور پاکستان کو برا کریں تو جو رہا سہا کانفیڈنس ہماری نسلوں کا وہ ضائع ہو جائے گا. تو کہیے انشاءاللہ اسلام پنپے گا, انشاءاللہ مسلمان ابھریں گے. اور واللہ ہی کب تک سوتے, 400 سال ہو گئے اس امت کو سوئے ہوئے. اتنا سونے کے بعد تو بندہ اٹھ ہی جاتا ہے. آپ دیکھیں جاگنے کی نسبت سونے کا وقت کم ہوتا ہے نا. ہم 1000 سال جاگے تھے پہلے, ہم نے خوب کام کیے. ان شاء اللہ آگے جا کے کوٹ کروں گی کہیں نہ کہیں کہ آج دنیا کو جو ملا ہوا یہ ملا کن سے ہے؟ یہ آپ کے میرے ماں باپ سے ملا. ہمارے انسیسٹرز نے دنیا کو سائنس, طب اور الجبرا اور سارا کچھ دیا. یہ تو آج ہم سست بیٹھے ہیں, ایک ٹیلی فون نہیں بنا سکتے, وہ بھی غیروں سے خریدتے ہیں. ہاں ہم بناتے ہیں تو جوتے بناتے ہیں, فینسی کپڑے بناتے ہیں, فینسی پرس بناتے ہیں, موتی ستارے لگا کر ہم خوب اچھے اچھے کرسیوں کو بھی کپڑے پہنا دیتے ہیں. اتنا چھوٹا کام کرنے لگ گیا آج ہم مسلم. بڑے کام سب دوسروں نے لے لیے, اور جنہوں نے ٹیکنالوجی کو اپنایا آج دنیا ان کی غلام ہے. جنہوں نے طب میں کام کیا لوگ ان ہاسپٹلس میں جاتے ہیں اپنے مریضوں کو لے کر. آج ہم کام کرنا شروع کر دیں ہم لوگوں کی مجبوری بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. کیا کہا؟ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کتنا بزدلانہ جملہ تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تناسانی، صرف سمجھانے کے لیے جو ینگ بچے بچیاں سن رہے ہیں یا مائیں سن رہی ہیں، صرف ایک سپوزڈ سچویشن سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اسلام پہ ایک یونیورسل وار مسلط کر دی جائے، ٹکڑیوں میں تو ہے، ملک تو پس رہے ہیں، ایک ورلڈ وار لگ جائے، کیا آپ کے بچے کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہتھیار پکڑ سکے، اور اندر وہ ایمان اور وہ نبی کی محبت کا جوش ہے کہ وہ لکڑی کی تلوار اوکاشا کی تلوار کی طرح چمکتی ہوئی تلوار میں بدل جائے؟ ہمارے بچے اگر فجر پہ نہیں اٹھتے تو کیا دشمن کے آنے پہ اٹھیں گے؟ دیکھیں ہاتھ ہے بندہ مومن کا ہاتھ، اپنے بچوں کو ایمان دیں۔ میں اور آپ کچھ نہیں دے سکتے، ایمان دے سکتے، دعائیں دیں، ایمان دیں کہ اللہ اگر کبھی اسلام پہ کوئی مشکل آئی تو میرا بچہ سب سے پہلے آگے آئے گا۔ اور جب ایسی تربیت ہوتی ہے نا تو پھر جو نسلیں تیار ہوتی ہیں، اس کو شاعر نے کیا کہا کہ عقابی رخ جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اپنے اپنے بچے کا نام لیں، بیٹی کا بھی لیں، اور دعا کریں کہ اللہ میرے بچے کو اپنی منزل آسمانوں پہ دکھے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ کسی دن انشاءاللہ آپ کو شاہین کی ویڈیو دکھائیں گے، اس کے بعد سے آپ نے اپنے اپنے بچوں کا نام شاہین رکھ لینا۔ یہ جو دنیا کی محبت نے ہمارے پاؤں پکڑ لیے ہیں نا، یہی اصل میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ قومیں ڈوب جاتی ہیں جب دنیا پرست ہو جاتی ہیں۔ مٹیریلزم ہمارے بچوں کے دلوں کی موت ہے، کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد دے۔ ہم نے اپنی پوری نسل کو بیکار کیا ہوا اس وقت چھوٹے چھوٹے کاموں میں ڈال کر۔ دیکھیے کسی کو بڑا کام کرنا آتا اور اب اس کو چھوٹا سا کام دے دیں، بور ہو جائے گا، چھوڑ کے چلا جائے گا آپ کو، کہے گا آپ خود کر لیں، کیوں، کوئی اور کر لے گا۔ اس وقت اپنے بچوں کو بڑے کام دیں، ان کا موریل بھی بلند کریں۔ یہ ماسٹرز کرنا، ایف ایس سی کرنا، بی ایس اے کرنا، یہ اتنے اتنے کام ہیں، اس اونلی دس۔ کوئی مجھے کہتا ہے ہمارے بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، میں نے کہا صرف اتنا سا پیپر، اس کے لیے کتنے مہینے سے پڑھ رہے ہیں، کتنے دن سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ پیپر جو اللہ نہ کرے کسی لمحے آج شام کو موت آ جائے تو من ربو کا من دینوں کا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تزول قدم من ابن آدم من عند ربہ، آدم کا بچہ اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا، حتی یسأل عنہ خمسہ، جب تک پانچ سوالوں کے جواب نہ لیے جائیں۔ اگر آج موت آ جائے کسی کی تو قبر میں تین سوالوں کے جواب ہمارے بچوں نے بھی دینے ہیں، اور اللہ ان کو لمبی عمریں دے، اور اگر میدان حشر میں ان کو کھڑا کرے، پانچ سوالوں کے جواب آج جا کے بچوں سے پوچھئے، نہیں دیے تو دنیا کے امتحانوں کا غم نہ کریں۔ آج کی ماں کا یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے، بچوں کے امتحانوں کو اس نے اپنی زندگی کا امتحان بنا لیا، بڑا گول تو تھا ہی نہیں۔ کسی کے پاس بڑی سی توپ ہو اور وہ اسے مکھیاں مارنے لگ جائے، آج ہم اپنی یوتھ کو ایسے ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو امام بخاری والا دل اور ایمان دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ کی بے بسی تو سنیے، اور حقیقت آج بھی ہر صاحب درد اسی طرح اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے جب لوگوں کے آرام کوش ہونے پہ دل جلتا ہے کہ رولاتی ہے مجھ کو جوانوں کی طرح نسانیاں۔ آج ہم اپنے بچوں کو بھی ایسے پال رہے ہیں جیسے کوئی لڑکیوں کو پالتا تھا، نزاکتوں کے ساتھ کھلا کھلا کے، لاڈ دیکھ دیکھ کے، نخرے دیکھ کر، برانڈ کانشیس کر کے۔ وہ بیچارے کیا کرے، ان کا اتنا قصور نہیں جتنا قصور ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے۔ جب آپ سنتے ہیں، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں۔ میں اس جملے پہ تین سیکنڈ رکوں اور میں مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، میں نے 20 سے زیادہ ماؤں کے منہ سے یہ جملہ سنا، ہمارا اپنے بچوں پہ اختیار نہیں۔ آپ سب کو دعوت میں بلایا تھا، بچے کدھر ہیں؟ بچے نہیں آئے، ان کے اپنے پروگرام ہیں۔ شادی میں ود فیملی کا کارڈ ہے، بما اہل و عیال، اور جاتا کون ہے؟ بیچارہ شوہر اور بیوی۔ بہت ہوا تو کوئی چھوٹا ہے اس کو انگلی لگا کے لے جائیں گے، چل نا تو چل۔ ہر ایک کی اپنی دنیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو خود اپنے سے دور کیا صرف پڑھائی کے نام پہ. آج کے دور کا بہت بڑا بت پڑھائی ہے. میں یہ نہیں کہتی پڑھیں نا, میں تو خود کہہ کے جاتی ہوں پڑھیں, لیکن اس کو بت نہ بنائیں, اس کو کامیابی نہ سمجھیں. یہ راستہ ہے. صرف آپ کا بچہ اس لیے پڑھے گا کہ دنیا میں پھیل کر ان فیلڈز میں جا کر وہاں اسلام کا داعی بنے گا اور لوگوں کی ضرورت بنے گا. لوگ اسے دنیا لینے آئیں گے یا ان کو دین دے کے آئے گا. اس لیے پڑھائیں, ڈاکٹرز بنائیں, انجینئر بنائیں, پائلٹ بنائیں, سائنٹسٹ بنائیں. نیت ایک رکھیں کہ میرا بچہ ایک بیج بنے گا ڈاکٹرز میں جا کر, یہ سارے ڈاکٹروں کی نماز ٹھیک کرائے گا, یا میرا بچہ دین سیکھے گا, یہ جائے گا اور ان کو جا کر حرام حلال کا فرق بتائے گا, یہ پولیس میں جائے گا وہاں کی کباختیں دور کرے گا. ہر فیلڈ میں بھیجیے اپنے بچوں کو, شرط ایک ہے کہ ان کو سکھا کر بھیجیں. اللہ تعالیٰ آسان کر دے. موسیٰ بھی بے بس تھے, آج بھی ماں باپ بے بس ہے, اللہ اس بے بسی کو دور کر دے. فرمایا مگر یا تو میری اپنی ذات یا میرا بھائی, یعنی موسیٰ کہتے ہیں یا تو میں چلا جاؤں گا یا میرا بھائی چلا جائے گا, یہ ساری قوم بیٹھی ہے ادھر کہ انا ہا ہونا قائد, ہم نہیں جا سکتے, بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے, یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. لکھ لیں اس کو. آج امت مسلمہ ماری ماری پھر رہی ہے, باتیں تو کڑوی ہیں لیکن سچ ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چمن میں میری تلخ نوائی گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی. خوش ہونا ہے تو بہت ساری وجوہات ہیں, اور جلنا کڑنا ہے تو دنیا کے نقشے پہ لکھا ہوا ہے. ہر خبر کی جھلکی میں آج مسلمان کا نام ایک نشان عبرت بنا پڑا ہے, اور ہم مزے کر رہے ہیں, موجیں کر رہے ہیں. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچا دے. آگے ایک واقعہ ہے, دنیا کا پہلا قتل, اور جس قوم کے قصے پڑھ رہے ہیں نا ان کی تو ہسٹری ساری قتل پہ لگی ہوئی ہے. نبیوں تک تو قتل کرنے کے دعوے انہوں نے کیے. تو حابیل قابیل دو بھائی تھے, کسی وجہ سے بیچ میں اختلاف ہوا. اصل میں جو میسیج اس میں سے آپ نے اور میں نے لینا ہے وہ کیا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تقویٰ کی قربانیاں قبول کرتا ہے. اپنے اندر تقویٰ لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی چھوٹی چھوٹی قربانیاں قبول ہوں گی. پڑھتے ہیں, اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کموں کا سنا دو. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. کیسے ہے وہ کہانی؟ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دی عورت اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. کوئی قربانی دیں چاہے عید الاضحیٰ پہ بکرے کی, اس سے پہلے اس جملے کو یاد رکھیں, تقویٰ کے بغیر کوئی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی. اور ان دونوں کے بیچ میں کیا تھا؟ حسد تھا. اچھا لوگوں نے کہانی بنائی, دونوں ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے. ایک تو مجھے کبھی نہیں سمجھ آیا ہمارے انڈو پاک کلچر کا ایشو کیا ہے, ہر سٹوری میں عورت چاہیے. ابھی آپ جب پڑھیں گے نا حضرت یوسف, آپ بعد میں آ کے مجھ سے پوچھیں گے یہ زلیخا سے شادی ہو گئی تھی یوسف کی. یہاں بھی لوگوں نے عورت کا نام لیا, حالانکہ دور دور تک اس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی عورت کو ذرا سا لٹ ڈاؤن کرنے کی وجہ ہے کہ یہی جھگڑے کراتی ہے. کوئی بھی وجہ تھی, بس قربانی کے قبول ہونے نہ ہونے کی بات تھی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب دو مسلمان تلواریں لے کر بھیڑ گئے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. صحابہ نے پوچھا قاتل تو سمجھ آتا ہے, مقتول کیوں جہنمی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا. بخاری کی روایت ہے. تو مسلمان کو مسلمان کے خلاف خاص طور پہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے, دوسروں پہ ہاتھ اٹھانے سے روک لیا ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو اس کے لیے آسان کر دیا اور کامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. اس کو بھی نوٹ کیجئے گا, جانور کو دیکھ کر کہہ رہا میں اس جیسا نہیں ہوا, لیکن بھائی کے صبر کو دیکھ کر نہیں کہہ رہا کہ میں بھائی جیسا ہو جاتا. کیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا, اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا, اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی. میرے خیال میڈیکل پروفیشن کی خوبصورتی کے لیے اس سے خوبصورت آیت نہیں ہے. لوگوں کی جان بچوائیں, ان کا علاج کریں, اور ساتھ اچھی انسٹرکشنز بھی دیں کہ تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ کے بندے بن کے جیو. میرے لیے لوگ دو شخصیات کی بات ضرور سنتے ہیں، ایک استاد، کم و بیش سن ہی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور دوسری ڈاکٹر. ڈاکٹر کے کہنے پہ تو اسٹریچر پہ لیٹ بھی جاتے ہیں، بے ہوش تک ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹرز کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. اگر آپ علم لے کر میڈیکل پروفیشن میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ ان مریضوں کے جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ ان کا روحانی علاج بھی کریں گے. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں زیادتی سے بچائے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اسی لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ ضلع وطن کر دیے جائیں. یہ ڈکیتی کی سزا ہے. یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں، کتنا پیارا دین ہے، بڑے سے بڑے گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو. کر رہے ہیں نا پر، یعنی اللہ کا قرب لو، وسیلہ تلاش کرو. آپ دیکھیے کہ آپ کا ادھر آ کے بیٹھنا اور اپنی زندگی کے معمولات کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرنا، انشاءاللہ آپ کو اللہ کا قرب دے گا. شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ کامیابی دے. شروع میں آپ یہاں علم لینے آئے تھے، آہستہ آہستہ آپ کو مزہ آنے لگے گا. کتنے لوگ میری اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، تو پھر علم بھی تو تھوڑا سا لے لیں. کس کس کو بھی بوجھ لگتا ہے بیٹھنا، مشکل، کمر نہیں جھکتی. کچھ کہتے ہیں نا ہم بیٹھ نہیں سکتے، میں کہتی ہوں آپ لیٹ جائیں. نہیں، لیٹ بھی نہیں سکتے، کھڑے ہو جائیں. گھر میں کیا کرتے ہیں آپ نے، وہ کر لیں ادھر. میں نے تو کچھ ساتھیوں سے کہا آپ ادھر آ جائیں، ہم پیچھے دو تین صوفے رکھ دیں گے اور ادھر لکھ دیں گے، سکھ لوگ ادھر لیٹ جائیں. گھر میں بھی تو لیٹ نہیں ہے نا، بیمار ہیں، دکھی ہیں، یہاں آ کے بیٹھ جائیے. اللہ کا قرب پانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ایک دفعہ مل جائے تو حال کیا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، اللہ ہمیں اس لذت کا آشنا کر دے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری دنیا کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روزے قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. آج تھوڑا دے دو، کل بہت سارا دو گے تو قبول پھر بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، اپنی ذات کو اللہ کے راستے میں لگانے والا بنا دے. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. سوچیے ذرا، گرمی اور اوپر سے آگ بھی لگ جائے، کتنی تکلیف کی حالت ہوگی. اب دیکھیے کہ اللہ کی محبت میں آپ گرمی میں نکلتے ہیں، لگتی ہے گرمی؟ نہیں لگتی. کیوں؟ جب آپ ایک بہت بڑی مقصد کے لیے کسی کام پہ جاتے ہیں نا، تو آپ گرمی سردی سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر میں 50 لوگوں کی دعوت ہو اور سر میں درد لگ جائے، یاد رہتا؟ کھانا پینا بھی نہیں یاد رہتا. اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، آپ اور میں بھی وہ سیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. آپ سب آمین کے ساتھ. اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا بھی سوال کرتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے. اے اللہ، اپنی محبت کو میرے لیے میری جان، میرے اہل خانہ اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. ہے نا مانگنے کی چیز. پیچھے ڈکیتی کی سزا تھی، آگے چوری کی سزا ہے. فرمایا، بس ساری کو بس سارے قطو، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، وہ دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا یحب اللہ کا اثر، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پورے پارے میں جھلک رہی ہے۔ مجھے تو پڑھاتے ہوئے اس طرح کندھوں پہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے، اتنی باتیں اس پارے میں ہم نے پڑھی ہیں جس کے اوپر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے کہ لا یحب اللہ۔ اگر آپ اور بھی کچھ کرنا چاہیں نا، گھر جا کے اس پارے کا ترجمہ یا پھر عربی کھولیں اور اس میں سے وہ ساری چیزیں نوٹ کریں جو نیگیٹو تھنگز ہیں، برے رویے، ناگوار رویے نوٹ کریں، اس کو لسٹ بنائیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں کہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کو نکالنا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے کھانے والے۔ لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو، انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کر دو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی انصاف کی توفیق دے۔ یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اصل بات یہ کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے، ہائی لائٹ کریں، حضرت عیسیٰ کیا تھے بولیے، سب بولے، حضرت موسیٰ کیا تھے، حضرت ابراہیم کیا تھے، حضرت اسماعیل، حضرت نوح، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب، حضرت یونس اور باقی سب، ٹوٹل 25 نام ہیں قرآن میں۔ اللہ کہتے ہیں سارے نبی جو مسلم تھے، تو پھر آپ کو مجھے کیا بننا؟ ذرا تھیم دہرائیں اس سال کا، ہم اور ہم، مجھے سمجھ نہیں آئی، اتنی مختلف آوازیں نہیں سمجھ آتی ایک آواز میں بولیں۔ کل ان کو پریکٹس کرائیں، ذرا ان کے پیچھے بولیں، اتنی دفعہ اس مہینے میں یہ جملہ بولیں اور سنیں کہ آپ کے دل کی پکار بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی فیصلے کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تین آیتیں آ رہی ہیں، ملم یحکم بما انزل اللہ، تین بڑی قومیں، یہود، نصارہ اور مسلمان، تینوں کو اللہ ایک ہی میسج دے رہا ہے کہ یہ کتابیں نافذ کرنے کے لیے آتی ہیں، نفاذ اسلام ہی اصل میں ہدف ہے۔ میرے آپ کے اس 6 فٹ کے جسم پہ بھی قرآن اسلام نافذ ہوگا، ہمارے ایک نال کے گھر پہ بھی، خاندان پہ، پھر ہوتے ہوتے اس ملک پہ، اور پھر پوری دنیا گلوب میں کیا ہوگا، اللہ کا قانون لگے گا، پھر دنیا رہنے کے قابل ہوگی، ورنہ اللہ کی وعیدے ہیں۔ تورات میں ہم نے یہود پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ، پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ، سب بولے، ظالم. تو ہم نے اپنی ذات پہ، اپنے گھر پہ اللہ کا قانون نافذ کرنا، بس یہ کر دیں، ملکوں میں خود ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی. وہ بھی تورات میں جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی. خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. ہمارا حکم یہ تھا کہ اہل انجیل اس کی قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی، آپ بولیں، پہلے کافر، پھر ظالم، اور اب فاسق. اللہ ہمیں ان تینوں میں نہ شامل کرے، وہی فاسق ہیں. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. اب آپ کا میرا یہ کام ہے، اس کتاب کو دنیا میں لے کر پھیلانا. یہ سب سے پیاری کتاب ہے جو دوسروں کو ان کی غلطیاں بھی دکھاتی ہے اور ہمیں ہماری. بس تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے. یاد رکھیے، بہت بڑی آزمائش ہے، علم بھی، مال بھی، عہدہ بھی. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم اس سب کو پانے کے بعد کرتے کیا ہیں. آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، بس بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہو. 3 سیکنڈ رکی اور دعا کریں کہ آج امت کے اختلافات اس کی حقیقت آج ہی اللہ کھول دے، نہ کہ کل وہاں جا کے پتہ چلے کہ ہم تو ساری زندگی کی عبادات ضائع کر کے آگے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہوشیار رہو، ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ ہی نے ان کے پاس گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے ان لوگوں میں سے جن میں سے اکثر فاسق ہیں اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں. اب یہ آیت ہے 50، اس کو اپنے لیے تھیم آیت بنائیں. انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کو بھیجی جائے گی، ان آیتوں پر لیکچرز بھی ہیں. بس میں تو یہ کہوں گی کہ اگر اس پارے میں سے صرف اسے ایک آیت کو ڈیٹیل سے پڑھ لیا تو بات سمجھ آئے گی. انشاءاللہ اس پہ جاہلیت کے موضوع پہ ایک لیکچر ہے، وہ آپ کو بھیجا جائے گا. اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. کیا عمل کی بات ہے، لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کریں. جاہلیت کے طریقوں کو چھوڑنا ہے، اسلام میں آنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، مواقع سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، اور کیا نہیں کرنا اس کا جواب آگے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا بھی ہے تو اس کا شمار پھر انہی میں ہے. یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب یہ آیت ہمارے اوپر ایک کہنا چاہیے بہت بڑا تماچا، غیروں کی بات نہیں مسلمانوں کی، ہر وہ مسلمان جو ہے مسلمان لیکن پورے اسلام پہ عمل نہیں کرتا، اپنے قول اور فعل میں تضاد پاتا ہے، اس کے لیے دھمکی ہے، کیا تم ٹھیک ہو جاؤ ورنہ میں غیروں کو مسلم بنا دوں گا اور وہ میرے دین کا کام کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ پیدا کر دے گا۔ پہلے تو اس ڈانٹ کو محسوس کریں، زیادہ نہ پھیلو، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا، میں تمہیں بدل دوں گا، نخرے نہ کرو اتنے کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں تو میں ہی رہوں گا۔ اللہ جن کو لائے گا ان میں کیا خوبیاں ہوں گی، ایک ایک خوبی کو اپنے اندر ڈھونڈیں، اگر ہے تو الحمدللہ کہیں، اگر کمی ہے تو فوراً کہ اللہ نہ نہ کسی اور کو نہ لانا، میں ہی ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ کیا خوبیاں؟ جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ دعا کریں اللہ ہمیں محبوب بننا دے اور ہم اس کے محبوب بن جائیں۔ ہر بات پہ آمین کہیں تاکہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول کرے۔ جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک اور سب کچھ جانتا ہے۔ ان آیتوں کی بھی تفسیر سن سکتے ہیں، آپ خود بھی سنا کریں اگر آپ کو موقع ملے، ایپ سے یا ویب سائٹ سے جا کر سبیل الجنہ یا کسی بھی تفسیر کے سیٹ میں سے نمبر ڈال کر ان آیتوں کی تفسیر سن لیں، اس میں بھی ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اور حقیقت ہے ان آیتوں کا حق صرف ہم ترجمہ پڑھ کے نہیں ادا کر سکتے، اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ عمل والا بنا دیں۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ ہی کی جماعت غالب رہنے والی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں حزب اللہ میں شامل کر لے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا نشانہ بنا لیا، انہیں اور دوسرے لوگوں کو اور انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ سورت کے شروع میں سنا تھا نا کہ شاعر اللہ کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہاں ان کے مذاق اڑانے کی بات ہے۔ ایک شخص تھا مدینہ میں، جب اذان ہوتی تو ہنستا، اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہوتا تو اللہ کے نبی کے بغض اور نفرت میں کہتا جھوٹا جل کے راکھ ہوا۔ اللہ کا کرنا دیکھی، اس کی بات اس کے حق میں کیسے پوری ہوئی۔ ایک رات اس کی لونڈی نے چراغ گل کرنا چھوڑ دیا، یعنی ایک رات اس کی لونڈی چراغ گل کرنا بھول گئی، رات کو اس کے گھر میں آگ لگی اور وہ خود اپنی اسی گھر میں جل کے راکھ ہو گیا۔ تو کل بھی جنہوں نے توہین رسالت کی، نبی کو گالیاں دیں، وہ جل کے راکھ ہوئے، اللہ آج بھی اسی پہ قادر ہے۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے کہ اپنے پیارے نبی کا بہترین کردار لوگوں کے سامنے لانا ہے، اپنے عمل کی صورت میں بھی اور ان کی سیرت کو عام کر کے بھی۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل ہوئی؟ یا آپ بھی ہر اس سے کہہ سکتے ہیں جو آپ کے قرآن پڑھنے پہ ناراض ہے یا نہیں چاہتا کہ آپ آئے، کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم تو قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ناراض ہوں گے آپ کا اس قرآن کو پڑھنے پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی ناراضگی کو رضامندی میں بدل دے۔ اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا اس سبیل سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں مزید بھٹکنے سے بچا دے۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ آج کے دور کے سارے قابل احترام علماء اور مشائخ کا بھی یہی کام ہے. معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس پہ بات کیجئے، اپنی آپس کی جنگوں اور لڑائیوں کو پیچھے ڈال دیں، کیونکہ لوگ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، بے حیائی دن بدن بڑھ رہی ہے، اور ہم فرقہ وارانہ بحثیں کر کے ایک دوسرے کو اوپر نیچے کرنے کی کوششوں میں ہیں. فرمایا، یقیناً یہ بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بات کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا، وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا. دیکھیے، کھانا جتنا مرضی اچھا ہو، اگر کھانے والے کا اپنا پیٹ خراب ہو نا، تو وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو قرآن بھی ہضم نہیں ہوتا. اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی. جب کبھی یہ جنگ کی آگ پھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ آج کی بھی آگ کو ٹھنڈا کر دے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. اے اللہ، ہماری برائیاں بھی ہم سے دور کر دے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور اس ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا. ذرا سا اس پہ آپ بھی افسوس کریں. کاش آج مسلمانوں نے اس قرآن کو عام کیا ہوتا، اس کو قائم کیا ہوتا. کون سی؟ جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. بڑا پیارا قانون ہے اللہ کا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک حد کا نافذ ہونا کسی ملک میں 40 سال کی بارش سے زیادہ وہاں سبزہ اور ہریالی لے کر آتا ہے. آپ کے اس پیارے ملک کی مہنگائی، غربت اور ڈراؤٹ، یعنی جو قحط ہے، خشک سالی، یہ دور ہو سکتی ہے. اللہ کی حدوں کو قائم کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. آپ کہتے ہیں سعودی عرب امیر ملک نہیں تھا، بیران تھا. جب وہاں اسلامی شریعت نافذ ہوئی، تیل نکل آیا، اور آج اتنی دولت کی ریل پیل ہے. آپ کے اس ملک میں خزانے چھپے ہیں. چند دن پہلے دیکھ کر آئے ہیں ہم نمک کے خزانے. اس دن میں سوچ رہی تھی پاکستان غریب ملک نہیں ہے، اور میں سوچ رہی تھی، ان بردرز نے بتایا کہ ابھی کھیوڑا کان میں سے بہت تھوڑا سا نکال رہے ہیں ہم. اب باقی شاید ریسورسز کی کمی کے لیے نہیں نکال رہے، یا سوچتے ہیں ضرورت نہیں. میں سوچ رہی تھی سارا نکالو، ہمارے جتنے جاب لیس بردرز ہیں سب کو لگا دو، بیٹوں کو لگائیں، کریں نمک نکالیں. اگر انہوں نے بتایا تھا کہ ڈنمارک سب سے بڑی منڈی ہے دنیا میں نمک دینے والی، 2nd نمبر پاکستان ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم ڈنمارک کو کمپیٹ کرتے ہیں، ویسے وہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، اس لیے ناروے والے ذرا پریشان نہ ہو. میں نے سوچا کہ اگر ہم اتنا نمک نکال لیں کہ 100 کی چیز 50 کی کیا 20 کی دے دیں، تو آپ دیکھیں پوری دنیا میں صرف نمک پاکستان دے سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں اتنا خزانہ ہے ادھر کہ پوری دنیا کو دے کر بھی بچ جائے گا. 300 کلومیٹر پر صرف نمک کی کھانے ہیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں دریائے سندھ تک. آپ غریب ہیں، اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں ڈائمنڈ کے بھی خزانے ہیں. جہاں کوئلہ ہوتا ہے وہاں خزانہ ڈائمنڈ بھی ہوتا ہے. صرف آپ صلی اللہ سے کہ اللہ وہ خزانے دے. ادھر آپ اس چھوٹے سے جسم پہ دین کو لاگو کرتے ہیں تو اتنی نعمتیں پاتے ہیں. تو جب اتنے پیارے ملک پہ آپ دین کو نافذ کریں گے، آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کی مدد کے سوا، انشاءاللہ. اے اللہ، ہمارے ملک کو خوشحال کر دے. اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، وہ لوگوں تک پہنچا دو. اے اللہ، ہمیں اس کی توفیق بھی دے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. ضرور ہے یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا، ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، یعنی سب اللہ کے محتاج ہیں. مسلمان ہوں یا یہودی، سابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ اللہ ہمیں بھی بے خوف کر دے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا۔ یہاں رکے، مجھے پتہ اب جانے کی جلدی ہے۔ اس آیت پہ غور کریں، لوگوں کی سب سے بڑی دشمنی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن خواہشات نفس پہ پابندیاں لگاتا ہے۔ اور نفس تو کیا ہے، 13ویں پارے کی پہلی آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ۔ تو کیا کیا انہوں نے، کسی کو جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ نمودار نہ ہوگا، کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہتا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس دین سے اندھا بہرا نہ کرنا۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا، دیکھیں اس سے بڑی دلیلیں کسی کو چاہیے؟ پچھلی قوموں کے ہر فعل پہ اللہ براہ راست کمنٹ دے رہا ہے کہ یہ کام کرنے والے کافر، وہ کافر۔ آپ کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، رب جانے وہ جانے، آپ کا میرا کام اپنی اصلاح ہے۔ یقیناً کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ان کو دردناک سزا دی جائے گی، پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ کا اصل مقام کیا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے۔ اور آپ سب کو کہوں، کہیں کسی کی کوئی کرسچین، عیسائی، نصرانی دوست ہو، ان آیتوں کا ترجمہ شیئر کر دیں ان کے ساتھ، بالکل واضح ہو کے پتہ چل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ کا سٹیٹس کیا تھا۔ کیا تھے وہ؟ نمبر ایک رسول تھے، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ دوسری بات، ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی انسان تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہو، جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اہل کتاب، اپنے دین میں نہ حق غلوب نہ کرو، اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواس سبیل سے بھٹک گئے۔ اب دیکھیں دوسری بار اس بارے میں سواس سبیل کا جملہ ہے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ ہائی لائٹ کریں، آج ہم دوسرے کو برائی کرتا دیکھ کر روکتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنی بھلی نبیڑو، ایسی برے کیوں بنے، دشمن ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کسی کو برائی کرتا دیکھیں اور آپ کے کان پہ جوں بھی نہ رینگے، صرف رشتہ داری بچا کے آ جائیں، دوستیاں بچا کے آ جائیں۔ فرمایا برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، آج بھی ہیں۔ ہر خوبی ان کو غیروں میں دکھتی ہے اور ہر خامی اسلام اور مسلمانوں میں دکھتی ہے۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں سے تو اکثر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کے کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا کہ مسلمان کو دوست دشمن کا فرق بتانا چاہیے؟ تو یہ تھا چھٹا پارا۔ سنا تو ہم نے بہت کچھ، سنایا بھی میں نے، اصل بات کیا، اثر کتنا ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ صرف یہ ترجمہ سن کے بدل جائیں گے اور میں آپ کو سنا کے بدل جاؤں گی؟ نہیں۔ ایک شعر سن لیجئے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ قرآن جتنی بھی نرمی سے ہمیں احکامات دے، اگر آپ کے میرے اندر نرمی نہیں ہے نا اور ہم ماننے والے نہیں ہیں تو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے دلوں میں سوراخ کرے اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ کسی کی ریکویسٹ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے تو دعا ضرور کرائیں، دو تین منٹ میں کروا دیتی ہوں اس امید پہ کہ آپ کل اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر آئیں۔ شرط کے ساتھ دعا ہے، کرنی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا دعا کرانی ہے، کہا کتنے پیسوں کی کرانی ہے؟ تو آپ بتائیں کتنے لوگوں والی دعا کرانی ہے۔ بہرحال، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک و عظیم سلطانک، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم استر عوراتنا و آمر رواتنا، اللہم الہمنی رشدی و عزنی من شر نفسی، اللہم زدنا علما، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما، یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، پوری کوشش کرنا، سیکھنے اور سکھانے کی اس کو قبول فرما، کمی بیشی سے درگزر فرما، خامیوں کی اصلاح فرما دے۔ جو بھی ساتھی یہاں ابھی تک نہیں آ پا رہے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، یا اللہ ان کے لیے آسانیوں کے معاملے فرما، اور جو بہت ساری بہنیں آ رہی ہیں ان کے لیے دن بدن آسانیاں پیدا کر دے۔ جو ساتھی اس وقت بھی اور بعد میں بھی گھروں سے سنیں گے ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما۔ یا اللہ، خیر اور برکت کا سفر ہے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ رکھنا۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت دے، جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نکال دے۔ یا اللہ، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمانا، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب کروانا۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی خوبصورت زندگی بسر کر کے جائیں کہ کل ہمیں اپنے پیارے نبی کا ساتھ نصیب ہو۔ اے اللہ، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اسی مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اے اللہ، اس راستے میں جو ہمارے معاونین اور مددگار ہیں، اپنی شان سے، اپنی جناب سے ان کو عطا فرما۔ یا اللہ، یہ کام صرف اور صرف تیری توفیق سے ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی صرف تو دے سکتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے سب ساتھیوں کو بے حساب اجر عطا فرما، وہ خود بھی نہ گن سکیں، ان کو یقین بھی نہ آئے۔ یا اللہ، اتنا عطا فرما۔ اور یا اللہ، اس چند گھنٹوں کی نشست میں اتنی برکت دے کہ یہ قیامت تک یہ چیزیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی رہیں۔ اور یا اللہ، ہمارے اس پیارے سے ملک پہ اور پوری دنیا کے اوپر اپنا رحم اور فضل فرما۔ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اپنا کام کریں، اور وہ لوگ جو ابھی بھی کفر پہ ہیں اور اسلام سے دور ہیں، یا اللہ ان کو، ان کی ہم مدد کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں توفیق دے کہ اپنے حصے کا کام کریں۔ اور یہاں سب کے دلوں کی جو دعائیں ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے تو قبول فرما۔ میں چند سیکنڈ خاموش رہتی ہوں، آپ اپنے لیے دعا کریں جو دل چاہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔